سكينته علي آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم أصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی شب کو مناسبت ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال، آپ کے عرس مبارکہ کی، اور یقیناً یہ امت کا اجماعی نظریہ ہے آپ کی قدر، آپ کی وجاہت، آپ کی منزلت اور آپ کی بزرگی کے حوالے سے کہ انبیاء کے بعد غیر انبیاء میں خدا کے سب سے مقرب اور خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وجاہت و قدر والی شخصیت جسے ہم تعبیر کرتے ہیں لفظ افضلیت کے ساتھ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کی ذات اس قدر ہماگیر اور کمالات کے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ ہم گزشتہ تین جمعوں سے لگاتار آپ پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اب بھی آپ کے عرس کے بعد بھی میں کہتا ہوں اگر پورا سال بھی اگر گفتگو کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اور خود اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات میں جو صدق و صفا، تقوی و طہارت، انابت اپنی جناب کی رجوع اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو ایک بے مثال محبت اور عقیدت اور معیت اور وفاداری آپ کو جو عطا فرمائی، اس کے اس قدر پہلو ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ قرآن کریم کی آیات اور تسلسل سے احادیث جو تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے آپ کے فضائل و مناقب کے اندر، اور اس کے بعد آپ کے بعد والوں نے جو آپ کی مدح و ثنا کی اور آپ کی سیادت و خلافت و آپ کی ذات کے حوالے سے جو آپ کے لیے خطبات اور منقبت کہے، اور پھر آج تک 14 صدیوں سے بڑے بڑے محدثین، علماء، تابعین، تبع تابعین، اجلہ اولیاء اغواس کی زبانیں آپ کے ذکر پاک سے اور آپ کی عظمتوں کے ذکر سے تر ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نشست میں آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا کسی فرد بشر کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد انبیاء کیا مرتبہ اور مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یقیناً وہ سب سے مقرب بعد انبیاء، سب سے پسندیدہ، سب سے عزت والے، سب سے شرف والے ہیں، اور انہی تمام خوبیوں کو ہم افضل کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ اس پر فقیر نے تقریباً 3 جمعے اس کے قانون کے حوالے سے ذکر کیا، اور میں اس کو دہراؤں گا نہیں اس لیے کہ آگے کی جو بحث ہے اس میں طوالت نہ ہو جائے اور تاخیر نہ ہو جائے تاکہ سننے میں بار نہ گزرے، مختصر نشست ہو اور ضروری باتیں ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر قیمتی مباحث دیکھیں تو وہ ہمارے جو 3 جمعے گزر چکے ہیں اس کا اگر وہ مطالعہ کرے تو وہ اندازہ لگائے گا کہ یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں یا کسی قوالی کی کسی قوال کی کوئی قوالی نہیں ہے یا کسی مست کی کوئی مستی نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے وہ مسلم دلائل ہیں کہ پہاڑ کو ٹال دینا تو ممکن ہے لیکن صدیق اکبر کی کرامت اور عظمت کو ہلا دینا یہ ممکن نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کو مرتبہ اور مقام عطا. آج جو ہم نے جمعہ پڑھایا اس میں سورہ لقمان کی وہ آیت وَيَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، رب کریم نے فرمایا اس شخص کی پیروی کرو کہ جو ہماری طرف مائل ہوا، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف خطاب ہے اور اس کی توضیح ہم نے آج کے جمعے کے اندر ذکر کی اور چند احادیث ذکر کی. قرآن کریم نے ذکر کیا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور قتال کیا، بلکہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال اور قتال کیا ہے مال دیا ہے، اولئک اعظم درجہ، ان کا رتبہ ان کا مقام سب سے بلند ہے. اعظم، اب اس کی کیا ترجمہ کیا جائے اعظم کا، اب اعظم کے اوپر کون سا درجہ ہوتا ہے؟ اعظم سب سے بلند سب سے عظیم درجہ مرتبہ رینک قرآن کی نص ہے، منطوق قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا اولئک اعظم درجہ، یہ جو ہے پہلے والے ان کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے. کن سے؟ اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، مکہ فتح ہونے کے بعد والے جتنے لوگ ہیں ان سب سے. فرما ہیں دونوں جنتی لیکن جس نے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جان کو پیش کرنے میں جس قدر پہل کی ہے وہ اعظم و درجہ ہے. سادہ سا مفہوم حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو تفسیری معنی یہاں پر صادق آتا ہے کہ اس سے آیت میں بھی اعظم و درجہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے. سورہ نور میں آپ آ جائیں تو وہاں پر واقعہ افق ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت اور مرتبہ، یہ آیت نمبر سورہ نور کی جو ہے آیت نمبر 22 ہے، پارہ نمبر 18 ہے. سورہ نور جو ہے وہ قرآن کریم کی 24ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 22 ہے. اس کے پیچھے جو رکوع شروع ہو رہا ہے پورا اور یہ آگے تک جا رہا ہے، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی پارسائی اور جن بدبختوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی ان پر قذف اور ان پر وعید اتر رہی ہے، اور اس کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ آ گیا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ جملہ فرمایا حضرت ابو بکر کے لیے، یہ تاریخ انسانیت میں کسی انسان کے لیے غیر نبی کے لیے اتنا اونچا مرتبہ اللہ نے بیان نہیں کیا. اللہ کیا بیان کرتا ہے وہ ہمیں قرآن سے پتا چلے گا. تو قرآن کی آیت فرماتی ہے اور یہ آیت نمبر 22 جو ہے اس میں جو حضرت ابو بکر کی شان بیان ہوئی ہے، پوری تاریخ انسانیت شرف و مقام و عدل و صحابہ و مرتبے کے جتنے بھی ہیں کس کو اس اتنے بڑے اعزاز اتنی بڑی کرامت اتنے بڑے درجے سے اللہ نے یاد نہیں کیا. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت ہے، اس کے شروع میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا اولو الفضل، اے فضیلتوں والے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اور اس پر ہم نے گفتگو گزشتہ جمعے کی بھی ہے. یہاں سے یہ بات بالکل تھوڑا سے بھی اگر ذہن پر زور دیں اور قرآن کی آیات کو پچھلی آیتوں سے جوڑ کر اگر اس ربط کو دیکھیں تو اس میں حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی کہے ادھر حضرت ابو بکر کا نام کا لکھا ہوا ہے، جو آپ نے اولو الفضل کا ترجمہ، ایسے بھی خبتی ہیں جو خامخواہ جاننے کے باوجود اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لوگ تو خدا کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ نبی پاک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ. لیکن آپ دیکھیے اگر خلاف بات بھی کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ ان کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو کیا الجھن ہے، تاکہ ان کی الجھن کو سلجھایا جائے، بشرطے کہ وہ شرارتی ذہن نہ رکھیں، وہ تعصب نہ کریں، میں نہ مانوں والی پالیسی نہ کریں. اگر وہ الجھ گئے کس آیت کو سمجھنے میں یا کسی روایت یا کوئی واقعہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، آیا وہ فرضی ہے یا واقعی میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بظاہر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کسی نے استعمال کیا ہے، تو ہم باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کوئی کتاب نکال کر لائے گا. حضرت ابو بکر کوئی آج کی شخصیت نہیں ہے، 1400 سال پرانی شخصیت ہے. جو قرآن نے کہا وہ 1400 سال سے ان آیتوں کو پڑھا گیا ہے. جو احادیث کا غلط معنی اور غلط مفہوم لے کر حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ کی طرف حملہ کیا جاتا ہے، جیسے خوارج جو ہیں وہ حضرت مولا کے خلاف بغض رکھتے ہیں، وہ قرآن کی کئی آیتیں حضرت علی کے خلاف لے آتے ہیں، وہ کئی احادیث کا مفہوم بگاڑتے ہیں، یعنی کہنا حدیث وہ نہیں کہنا، حدیث کا مفہوم مطلب کو بگاڑتے ہیں، اور اس سے حضرت مولا مرتضی شیر خدا کے خلاف معاذ اللہ بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے واقعات کو لے کر وہ معاذ اللہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ راشد بھی نہیں تھے کیونکہ ان کے دور میں یہ ہوا. لیکن ادھر دیکھیے کہ جس طرح حضرت مولا کے دشمن حضرت مولا کی صحیح تاریخ کو مسخ اور بگاڑ کر اپنے مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح روافض قرآن کی آیات اور احادیث جس کا صحیح مقصد موجود ہے اور وہی وہاں مراد ہے، لیکن خامخواہ اس کو بگاڑ کر اس کا غلط مطلب لے کر لایا جاتا ہے. اہل سنت الحمدللہ چاہے مولا مرتضیٰ کے خلاف اگر کوئی خارجی کاروائی کرے یا حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی رابضی کاروائی کرے، ہم گالی گلوچ نہیں کرتے، ہم اس کے جہاں وہ الجھا ہے اس بات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر وہ سمجھنے والا ہوتا ہے تو تقریر میں اس کا بیلنس پوائنٹ بیان کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر وہ ضدی بنا رہا ہے اور دلیل کی ترتیب کو نہ مانے، قرآن کے مقابلے میں کوئی روایت لا کر پیش کر دے، تو ایسے ظالم کا آپ کیا کریں گے کہ جو قرآن کو پیچھے کر رہا ہو روایت کو آگے کر رہا ہو، تو ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ جو ضدی ہے، جو ماننا نہیں چاہتا، جس نے اپنے دل کے اندر مہر لگ گئی اور نہیں سمجھنا چاہتا. لیکن جو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو اس آیت کا یا اس حدیث کا یا اس واقعے کا جو مقصد سمجھایا جا رہا ہے، مقصد یہ بنتا نہیں، پھر ہم اس بات کو ٹھونستے نہیں ہیں اس کے اوپر، اس اپنے مقصد پر دلائل دیتے ہیں پچھلے واقعات کے ساتھ، اس کی دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، تمام چیزیں اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اس کا مقصد ہے. اس کے بعد اس کو کوئی جواب بنتا نہیں، لیکن پھر وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دے اور بات کرنا شروع کر دے، تو ہم نے کہا کہ پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات گرفت کرنے والی ہے. اسی طرح جو لوگ اسلام کے خلاف مس یوز ہوتے ہیں، ایتھسٹ جو ہے، کئی مسلمان کہلانے والے غلط صحبت میں بیٹھ کر دین سے نفرت کا ایک نظریہ ان کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسلام کے خلاف منفی سوچتے رہتے ہیں اور پھر غیر مسلموں کے اعلی کار بن کے وہ قرآن کا بھی انکار کر دے. فیس بک بھرا ہوا ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، معاذ اللہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی، یہ توجہ کریجیے، جو میں بات آگے کرنے جا رہا ہوں، کسی کو خلاف بولتا ہوا دیکھ کر گھبرایا نہ کریں، ورنہ آپ دیکھیں جو قرآن کے خلاف ہیں انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، اور وہ قرآن کی کئی آیتیں خود قرآن سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آیت بتا رہی ہے قرآن ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو اس کے مقصد اور کانٹیکسٹ سے ہٹاتے ہیں. یہی حضور کی ختم نبوت کے لیے قادیانی کرتا ہے، قادیانی اپنی جھوٹی نبوت کو اس قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن آیت وہ وہی پڑھے گا. توجہ سنیے گا جو ٹیکنیکل بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کئی مہینوں کی بحث کو ان تین جملوں کے اندر، تاکہ گمراہی سے بچ سکیں. اب قادیانیوں کو دیکھیں، اسی قرآن سے وہ مرزا کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی اس میں تو کہاں ایسا لکھا ہوا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، لیکن وہ کئی آیات ہم ختم نبوت پر جب تقریر کرتے ہیں تو ان کے جہاں وہ جس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اس آیت کا ہم مقصد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس کا مقصد، وہ بھی قرآن ہی کو استعمال کرتا ہے. قرآن کے خلاف بھی جو قرآن کا دشمن ہے وہ قرآن ہی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے جو خلاف جانا چاہتا ہے وہ قرآن ہی کو استعمال کرنے کی کوشش. تو آپ دیکھیں سارے لوگ قرآن استعمال کر رہے ہیں، تو لیکن قرآن میں ان کے وہ جھوٹ اور ان کے غلط عقیدے کی تو کوئی رواج نہیں ہے، لیکن کیا وہی مولا مرتضیٰ کا جملہ کہ کلمۃ حق بڑا کامل جملہ حضرت مولا مرتضیٰ نے خارجیوں کے مقابلے پر کہا تھا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ کلمہ اور باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن مطلب غلط لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھ کر اگر کوئی قادیانی اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کر رہا ہوگا تو ہم قرآن کو تو غلط نہیں کہیں گے، ہم نے کہیں ہم یہ کہیں گے آیت تو نے صحیح پڑھا ہے، کلمۃ حق آیت تو نے صحیح پڑھا ہے، ارید بها الباطل، لیکن جو اس کا مفہوم جو اس کی تفسیر و تشریح تو کر رہا ہے وہ غلط ہے. بس یہی حضرت ابوبکر کے خلاف بھی ہوتا ہے. پڑھیں گے بخاری کے، دیکھو بخاری میں لکھا بھائی حدیث کو سمجھنے کا جو اصول ہے اس اصول سے ہٹ کر آپ حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اب ایسا تھوڑی ہے کہ مارکیٹ سے حدیث کی کتاب اٹھا دی جائے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو ترجمہ پڑھنے سے آپ کیا بات ہو رہی ہے وہ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ویلڈ بھی ہے؟ بیان کرنے والے شخص کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس روایت کو حدیث کہا بھی جائے گا؟ مانا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ آ چکی ہے لیکن اس کو حدیث کہا بھی جائے گا؟ اس کا کون سا جملہ ٹھیک طریقے سے رسول اللہ تک ہے اور کون سا جملہ ہے جو راوی کے الفاظ ہیں؟ یہ تمام قانون جس کو جرح التعدیل اور مصطلحۃ الحدیث کے زمرے میں لا کر اس کی اقسام بنائی جاتی ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح لی ذاتی ہے، صحیح لی غیری ہے، حسن ہے، حسن لی غیری، حسن لی ذاتی ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، جرح و تعدیل کے الفاظ ہیں، تو یہ تمام فنون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس قانون کی روشنی میں آپ اس فن کو سمجھیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ اردو ترجمے مارکیٹ میں ہو گئے تو وہ تمہارے لیے تھوڑی ہوئے ہیں. پہلے وہ فن تو سمجھو کہ جس کو تم پڑھ رہے ہو آیا اس کی تاریخی سند کیا ہے، اس کے اسی مفہوم کو کسی اور راوی نے بیان کیا ہے تو اس مضمون کی ساری باتیں سامنے رکھ کر پھر سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا نقطہ، کیا بات اجماعی ہے اور کیا باتیں تفردات ہیں. گویا کہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، لیکن جو شرارتی ہوتا ہے اس کو ان چیزوں سے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جسے ایتھسٹ ہوتا ہے وہ اپنی بس ایک خام خیالی اور عقل کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو شرارتی ہوتا ہے وہ کسی کی سننے کی بجائے اپنے دماغ پر لاک لگا لیتا ہے اور اپنے آپ کو عدالت انصاف کے اندر پیش نہیں کرتا، اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ خود کو مکمل کیوں سمجھ رہے ہیں، ہم نے کہا ہم اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہی گفتگو پچھلوں نے کی امت کا تسلسل اس کو بیان کرتا ہے. ہماری اکیلے کی رائے ہو تو آپ بتائیے، اگر امت کا پورا تسلسل اس کو بیان کرے تو قرآن نے یہی ذکر کیا تھا کہ چلو ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، تو ہم اپنے ثبوت اور سچائی پر امت کا یہ تسلسل بیان کرتے ہیں. لیکن تمہارا جو یہ جھوٹ ہے اور قرآن کی آیت سے غلط استدلال ہے، تو یہ قرآن کو یہ آج اترا ہے جس آیت کو لے کر تو ہمارے سر پر کھڑا ہو گیا سمجھنے کے لیے؟ کیا اس سے پہلے لوگوں نے یہ آیت نہیں سمجھی؟ سمجھی تو بتا انہوں نے کیا سمجھی اور تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو یہ میں نے صرف سادہ جو دوست ہے ان کو سمجھانے کے لیے بات میں نے عرض کی. اب یہاں پر دیکھیے قرآن نے کیا ذکر کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، مہاجرین کو وہ مال دیں، اور چاہیے کہ وہ جس سے ناراض ہیں اسے معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 22 ہے، پارہ 18 ہے، سورت 24 ہے سورت النور، اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا ہے، اولو الفضل فضیلت والے. فضیلت کا معنی بزرگی، بزرگی معنی اللہ کا محبوب ہونا. اب اس کے ڈیپ میں آپ چلے جائیے معنی سے معنی کرتے ہوئے. فضیلت والا، فضیلت والا کون ہوتا ہے؟ جو بزرگی والا. بزرگی والا کون ہوتا ہے؟ جو پرہیزگار ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے. تو اللہ نے فرما اولو الفضل فضیلت والے. کوئی کہے یہاں پر حضرت ابوبکر کا تو نام ہی نہیں لکھا، میں نے کہا ٹھیک آپ نے سوال کیا، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور شرارت کا ذہن نہیں تو سوال ہم لے لیتے ہیں آپ کا کہ یہاں پر حضرت ابوبکر کا نام نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ، انما یرید اللہ علی زبان کو مرسہ اہل البیت، اس میں حضرت علی کا نام ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. جو حضرات اہل بیت کی محبت میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس میں حضرت علی کا نام ہے؟ کہ لگے نہیں, میں نے کہا مراد تو حضرت علی ہے, کہ لگے ہے, تو ہم نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, نام کے ساتھ ساتھ نام تھوڑی لکھا ہوا آئے گا, آپ اس تاریخی واقعات جب یہ آیت اتر رہی ہے قرآن کی آگے پیچھے کی آیات کو دیکھ کر پوری تاریخی اور اس کا پورا تاریخی پس منظر انسان کے سامنے آ جاتا ہے. ایک قرآن سے دوستی کرنے والے شخص جو اس کے قانون کا علم حاصل کر کے قرآن کو سمجھتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ پچھلی آیتیں یعنی آیت نمبر 21 سے پہلے کی آیتیں اور آیت نمبر بعد والی آیت جتنی ہیں یہ ساری کے سارے حضرت عائشہ سے متعلق ہیں, یعنی واقعہ افق سے متعلق ہے, اس جھوٹی تہمت سے رد میں. تو پتا چلا کہ یہ آیت اس سے متعلق ہے, اور درمیان میں یہ واقعہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ رشتہ اس بندے سے کہا گیا کہ تو فضل والا ہے تو قسم مت کھا اور تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض نہ ہو. تو یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو سیدھی سی بات جو حدیث میں موجود ہے کہ حضرت مستہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے, خالہ زاد, جن کو بچپن سے حضرت ابوبکر صدیق نے پالا تھا, وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس پر بڑی ناراضگی ہوئی کہ تو نے میری شہزادی اور بیٹی کے خلاف ان لوگوں کی تہمت لگانے والوں کا تو نے ساتھ کیوں دیا, اور تجھے اتنی بھی حیا آنی چاہیے کہ یہ تو حضور کی حریم ناز میں ہے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں فرمایا, اور غصہ بنتا بھی تھا, کہ اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تجھے میں جیب خرچ دیتا تھا, تجھے میں نے پالا تھا, اب ایک روپیہ بھی تجھے نہیں دوں گا, کوئی تیرے منہ میں لقمہ بھی نہیں ڈالوں گا بھلے تو مر جائے. اور یہ غصہ بنتا تھا, تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہاں پر اللہ کا کلام آپ کو منا رہا ہے, فرما اے ابوبکر تیرے جیسے فضل والے اتنی جلدی غصہ کھا لیں گے تو آنے والے دور کے اندر استقامت اور درگزر والی مثال کس کی دی جائے گی؟ تو یہ آیت اول الفضل اجماع تفسیر ہے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو خطاب کیا گیا. اسی طرح قرآن کریم نے وہ سیجنب الاتقا جو ذکر کیا سورۃ اللیل میں کہ ہم اس شخص کو جہنم سے دور رکھیں گے, اتقا جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے, الذی وہ اتقا یہ واحد کا صیغہ ہے, دو مراد نہیں ہو سکتے, الذی واحد اس میں موصول ہے دو مراد نہیں ہو سکتے, الذی وہی اتقا جو ایک ہے وہی وہ ہے, یؤتی مالہ یتزکا جو دیتا ہے اپنا مال پاکیزگی کے لیے, وما لأحد عنده وما لأحد عنده نعمت تجزا عنده ہو, دیکھیے ضمیر غائب واحد کے لیے ہے. فرمایا وہ جو اللہ جسے ہم جہنم سے دور رکھیں گے وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے, اور اس نے کیا کیا ہے, اس ایک نے, الذی وہ ہے اس میں موصول جو ہوتا ہے اس میں مبہم ہوتا ہے, آگے کا جملہ اس کی توضیح کرتا ہے. تو الذی وہ ہے کہ یؤتی مالا یتزکا جس نے اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیا, اور وما لأحد عنده اور اس بندے کے نزدیک سنگل بھی کوئی ایسی ذات نہیں ہے تجزا جس کا وہ احسان چکانا چاہ رہا ہے, بلکہ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, بلکہ یہ کام جو اس نے کیا ہے کسی بندے کا کوئی احسان نہیں تھا جو وہ مال دے کر چکانا چاہ رہا ہے, بلکہ وہ اپنی رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے, ولا سوف يرضى اور اس کا رب اسے راضی ہو گیا. اس آیت کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر حضرت ابوبکر کا نام نہیں لکھا گیا, ٹھیک ہے جی ہم مانتے, لیکن یہاں سے کوئی ایک بندہ تو مراد ہے جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا تھا, کیونکہ اتقا سے بھی ایک ہی بندہ مراد ہے, الذی سے بھی ایک ہی بندہ مراد ہے, اندہو سے بھی ایک ہی بندہ مراد ہے. اب وہ ایک بندہ کون ہے جس کو اتقا کہا گیا ہے؟ تو وہ دو میں سے ایک ہوں گے, یا تو مولا مرتضی شیر خدا ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہزار ہا فضیلتوں کے مالک, لیکن وہ اس آیت کی مراد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قرآن مجید نے مال کی بات کی ہے, مال کی بات کی ہے اور مال دینے کی بات کی ہے, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ واحد شخص تھے ابتدائی اسلام کے اندر جن کے پاس مال تھا, اور حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کی راہ میں مال دیا, لیکن یہ بات اس وقت ہو رہی ہے سب سے قبل کی جس وقت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف صغر سنی میں ہے, اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 38 سال ہے اور وہ مالدار بھی ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں. اور اس کی پھر تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ حضرت بلال سے متعلق ملتا ہے. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا. صحیح حدیث جامع المستدرک میں اس کے شان نزول سے موجود ہے. اب اس سے ہم تائید لیں گے کیونکہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہاں موجود ہے کہ آپ کے والد عثمان ابو قحافہ نے یہ کہا تھا کہ تو نے بلال پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے اور بلال جیسے کئی غلام اتنے پیسوں میں آ سکتے تھے, تو نے اتنا پیسہ اس پر کیوں ڈال دیا. تو یہاں سے یہ وجہ بنی تھی ان کو طنز کرنے کی, تانا دینے کی, تو اتنا بڑا سمجھدار اور بیپاری ہے, تو نے یہ کام کیوں کیا. اچھا تو بلال سے تو کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے, یہ بلال کا تجھ پر احسان ہے. تو آیت کا وہی ربط اس حدیث کے مطابق آتا ہے, وما لأحد عنده من نعمة ترزا, اس ایک شخص کو کسی کا احسان نہیں چکانا تھا نہ اس پر کسی ایک بندے کا احسان تھا. اب آپ دیکھیے حضرت مولا مرتضی شیر خدا رسول اللہ کے گھر میں پلے ہیں, ٹھیک ہے, رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق یوں تو اسلامی اعتبار سے ساری کائنات پر حضور کا احسان ہے, لیکن یہاں پر بات جو کی جا رہی ہے وہ ذاتی اعتبار سے کی جا رہی ہے. حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم کے گھر میں پلے, سرکار دو عالم نے اپنے محبوب چچا جناب ابو طالب کو کثیر العیال پایا اور دیکھا کہ جناب جو ہے وہ ان کے پاس مال اتنا نہیں, اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چلیں اور چچا جان سے جو ہے وہ ایک ایک بچہ ان کا لے لیتے ہیں. حضرت عباس نے حضرت عقیل کو لیا, ایک روایت میں جعفر کو لیا رضی اللہ عنہما, دونوں میں سے کسی ایک کو, اور حضرت مولا مرتضی شیر خدا کو رسول اللہ لے کر آئے بالاجماع اور آپ کو پالا. تو یہاں پر دیکھیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور سید عالم کی تربیت کے اندر ہے, اور اس وقت ایک آزاد مرد جسے کسی نے پالا نہیں اپنے گھر کے اندر, بلکہ اس نے ذاتی زندگی اپنے اعتبار سے گزاری ہے, اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ بنتی. اور یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر ایک شان نزول حضرت ابو دحدح کے متعلق ہے, پہلی روایت تو یہ ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے اگر شان نزول بنایا جائے, ایک بات. اور دوسری بات اس میں اندر یہ ہے کہ اس کے اول مزداق تو حضرت ابو بکر صدیق ہے, اس کے بعد جو ان کی نیابت کے اندر کام کرنے والا ہوگا اس کو اگر شامل کر لیا جائے تو وہ اہل سنت کے نظریے کے خلاف نہیں, کیونکہ بنیاد اس کام کی جو رکھی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے. لہذا آپ دیکھیے وہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اور ہم نے جو جمعے میں پڑھا وہ آیت جو ہے وَيَتَّبِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ, یہ میں نے آپ کا ذہن کے سامنے اس تمام چیزوں کو پیش کیا کہ اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے, اور یہ جو آیت ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں پڑھوں گا, اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ آیت حضور کی ہجرت سے متعلق ہے. اس کو ہم اکثر بزرگ علماء سے سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, آج ذرا اس کو تحقیقی نظر سے دیکھیں, اور یقین ہمارے سارے بزرگ اس کو تحقیقی نظر ہی سے بیان کرتے ہیں. پہلے آپ ذرا حدیث شریف میں دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے واقعے کو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے کس طریقے سے بیان کیا, اور میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے تین جمعے آپ سنیے تو وہاں پر چیز آپ کے سامنے آیا ہو جائے گی. ایک جملے کا میں جواب دینا چاہتا ہوں جس پر بعض لوگوں نے منفی کامنٹس کی اور خامخا شور مچایا. ہم نے ایک تقریر کی کہ معیار افضلیت کیا ہے. دیکھیے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, ایک اس میں ہم نے بات کر دی ہے اس تقریر کو اگر آپ سنیں گے, ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت. افضلیت یہ باب اعتقاد سے ہے, باب العقائد سے. جب افضلیت باب العقائد سے ہے تو اس میں دلائل بڑے اونچے درجے کے چاہیے, جب باب عقائد سے ہیں تو اس کے لیے ضعیف روایات, اس قسم کی روایات اس میں کسی کی افضلیت کے لیے نہیں. ہاں فضیلت کے لیے ضعیف روایات بھی قبول کی جا سکتی. تو فضیلت کے مفہوم میں اگر آپ دیکھیں تو حضور سید عالم نے کسی ایک صحابی کو ایک لفظ سے یاد کیا, لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ شخص دوسرا شخص اس میں نہیں تھا. جیسے حضرت سیدنا زبیر بن عوام کو حضور نے فرمایا یہ میرے حواری میں سے ہیں, تو بعد بھی وہ بھی حواری میں سے, لیکن خاص لفظ ان کے لیے کہا گیا, لفظ کے طور پر خاص ٹائٹل ان کو دیا گیا, لیکن وہ خوبی سب کے اندر تھی. جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضور نے فرمایا یہ امین الامہ ہے, میری امت کا امین ہے, تو امین تو سارے صحابہ ہیں, امین تو سارے صحابہ, لیکن نام لے کر ان کو ذکر کیا گیا. اسی طرح سید الشہداء کا جو لفظ ہے یہ حضور نے حضرت حمزہ کے لیے استعمال فرمایا, فرمایا کہ سید الشہداء حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, لیکن اس مفہوم میں ہم امام علی مقام کو بھی یاد کرتے ہیں, یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے مستدرک کی روایت ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کی پینتی پر لکھا ہوا دیکھا کہ حمزۃ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول، میں نے عرش کی پینتی پر لکھا اور دیکھا کہ حمزہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے بھی شیر ہیں، رسول کے بھی شیر ہیں. اب دیکھیں لفظ کس کے لیے بولا گیا، لیکن حضرت علی کو بھی شیر خدا کہتے ہیں، توجہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ لفظ جو ہے وہ خاص خصوصیت کے ساتھ ایک بزرگ کے لیے رسول اللہ نے اپنے صحابی کے لیے بیان کیا، ٹھیک ہے وہ ان کی فضیلت ہے، لیکن دوسرا اس سے خالی نہیں ہے. تو فضیلت کے اندر اہل سنت ہر ایک کی جزوی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت مولا کی فضیلت کئی ہیں، ان میں سے سیدہ زہرا پاک آپ کے عقد پاک میں ہے، ایک فضیلت یہ ہے. حضور سید عالم کی نسل پاک آپ سے جاری ہوئی، یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی مطلع القمرین. اگر آپ دیکھیں، کیونکہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، اب میں اسی موضوع کو جو موٹی موٹی باتیں وہ صرف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے جمعے کے اندر ہم اس کی مزید توضیح بھی کریں گے، وہ موضوع تفصیل سے وہاں پر جائے گا. صرف اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ بحث کو ٹیکنیکل طور پر سمجھنا کیسے ہے، تاکہ کوئی بھی روایت آپ کے سامنے پڑھ دی جاتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو سنی فضیلت کا منکر نہیں ہے، لیکن فضیلت اور شے ہے اور افضلیت اور شے ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اب آپ دیکھیے حضرت مولا مرتضیٰ کی کئی فضیلتوں میں خیبر کا مبارک جھنڈا آپ کو دیا گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جناب جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک آپ کے عقد پاک کے اندر ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضور کی دو شہزادیاں آپ کے عقد میں، ٹھیک ہے. اور نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے خود حضرت عثمان کو یہ کہا تھا کہ آپ حضور سے بات کرو، اس لیے کہ سحر کے اعتبار سے یعنی سسرالی رشتے کے اعتبار سے تم سب سے قریب ہو، اس لیے کہ تمہارے عقد میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو فضیلت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے وہ وہاں نظر نہیں آ رہی. سیدہ زہرا پاک حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی سنی مسلمان اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کر سکتا. کسی سنی مسلمان پر اگر آپ ناسبی ہونے کا اور بغض زیدہ زہرا پاک ہونے کا الزام لگائیں تو خود قبر میں جواب دیجئے گا، لیکن کون مسلمان ہے معاذ اللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں منقبت پڑی گئی، مولا شیر خدا کی بھی پڑی گئی، اہل سنت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ عجیب ماحول بناتے ہیں کہ اگر آپ حضرت ابوبکر کی تعریف کریں تو کہتے ہیں یہ مولا علی کا دشمن ہے. میں نے کہا ہم مولا علی کے دشمن نہیں ہیں، ابو بکر کی تعریف ہم مولا علی کے لیے کہتے ہیں، تو دشمن علی کا ہے، جس کی اتباع علی نے کی تو تقیہ کر کے کیوں منہ کالا کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک معیار بنا دیا. اب جی آپ روزانہ جمعہ کیوں پڑھا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پر؟ تو پہلی بات کہ ہم تیرے باپ کے غلام ہیں کہ تیرے سے پوچھ کر پڑھائیں، ایک تو سیریس ایک جواب ایسی ہے. سادہ سی بات یہ کہ بھائی دن جو چل رہے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے چلتے ہیں، لیکن جب دن مولا مرتضیٰ کے چلتے ہیں تو چار جمعے مولا مرتضیٰ کی شان میں پڑھائے جاتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کی شان میں پڑھائے جاتے ہیں. جمعے میں آپ دیکھیے رمضان شریف کا جمعہ جو ہوتا ہے، محرم الحرام کی 10 تقریریں جو ہوتی ہیں، اس میں آخری دن جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل پر کھل کر بات کی جاتی ہے. تو اس جھوٹے پروپیگنڈے کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضرت ابوبکر کی شان کو بیان کر دیا جائے تو معاذ اللہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کا اس کو ترجمہ قرار دے دیا جائے؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پھر آپ میدان میں آئے نا تو آپ حضرت ابوبکر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کھلے راضی ہیں آپ کا حضرت ابوبکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو تیرے فتوے سے جھوٹی بکواس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کوئی سنی ہے اگر وہ سنی ہے اور تبزیلی بن بیٹھا ہے اور حضرت ابوبکر کی افضلیت کو بیان کرنے پر وہ ہمیں تانا دیتا ہے تو پھر ہمیں کہتے ہیں دیکھو اگر آپ نے آپ کو اہل سنت کہتے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کو ہم نے افضل نہیں کہا، وہ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد نے کہا، جتنے محدثین انہوں نے کہا، جتنے فقہاء انہوں نے کہا، جتنے ولی انہوں نے کہا. تو تمہاری یہ گندی بات جو تم نے کہہ دی کہ جناب کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانے تو وہ بغض رکھتا ہے مولا علی کا، تو ہم تو بہت آخر میں اس تہمت کا شکار ہوں گے، لیکن تم نے تو ساری امت کے اولیاء اغواس، یہی بات غوث پاک نے لکھی ہے یہی حضرت بابا فرید کا عقیدہ ہے، یہی حضرت شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ ہے، یہی غوث اعظم کا عقیدہ ہے، یہی داتا صاحب کا عقیدہ ہے، یہی حضرت امام ربانی رضی اللہ، یہی پیر مہر علی شاہ صاحب کا عقیدہ ہے، سارے بزرگوں کا عقیدہ اگر آپ سنی ہیں تو، اور اگر سنی نہیں ہے تو آپ بھاڑ میں جائیے، ہم آپ سے کب بات کر رہے ہیں، آپ جو بکتے پھریں۔ اب ہم آپ سے کیا بات کریں جناب، کیا حضرت ابو بکر افضل ہیں؟ تم تو مولا علی کو نبیوں سے بڑھاتے ہو، تو ابو بکر صدیق کی کیا بات ہے، ہم آپ سے کیا بات کریں؟ تم تو کہتے ہو کہ رسول اللہ کے علاوہ ہر نبی پر علی افضل ہے، تو اب آپ سنیے ہم آپ سے کیا افضلیت پر بات کریں۔ آپ تو جب مولا علی پاک کو معاذ اللہ انبیاء سے بڑھا رہے ہو، تو ابو بکر صدیق کی افضلیت کی بات ہم آپ سے کیا کریں؟ تو لہٰذا آپ تو موضوع بحث سے ہی خارج ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو پھر دوسرے طریقے سے ہم ذکر کریں گے۔ لیکن اب آئیے یہاں پر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ افضلیت جو ہے باب اعتقاد سے، اور اس پر میں جملے کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ دوبارہ سمجھ لیجئے۔ ہمارا امام، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اگر کسی کو افضل کہہ دیا جائے تو کام چل سکتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات سنو یار، آپ اپنے آپ کو قادری کہتے ہو، چشتی کہتے ہو، نقشبندی کہتے ہو، امام بخاری کے ماننے والا کہتے ہو، امام مسلم کا ماننے والا کہتے ہو، حنبلی کہتے ہو، حنفی کہتے ہو، شافی کہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ جن بزرگوں نے، یہ جو سارے اہل سنت کے امام ہیں، انہی کو قبول کر کے بندہ سنی بنتا ہے، ان کی کوئی دو چار کتابیں تو بتا دو جس میں انہوں نے کبھی، ہمیشہ ہم ان کی سب محدثین ہو، فقہا ہو، متکلمین ہو، اصولین ہو، سیرت نگار ہو، صوفیہ ہو، ان تمام کی کتابوں میں ہم اسی طرح لکھا ہوا دیکھتے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ کبھی کسی بزرگ کی دو چار کتابیں تو بتا دو جس میں لکھا ہو کہ علی، ابو بکر، عثمان و عمر۔ جو بات تیرے کو سمجھ میں آ رہی ہے، خود کو تو ان کے گنبد کا ماننے والا کہہ رہا ہے، تو ہم تو ان کی کتابوں میں جو پڑھ رہے ہیں، اب تجھے پتا نہیں کس امام غائب نے کان میں کوئی بات بتا دی ہے، انہوں نے تو اپنے بعد جو اپنی کتابیں چھوڑی ہیں اس میں تو یہی لکھا ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ چاہیے کہ تو اس کے طریقے پر آ جا، کہتا نہیں یہ جو حال کی باتیں ہیں اور یہ بتائی نہیں جاتی۔ میں نے کہا جب عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ سنی ہے جن کا امام کوئی غائب نہیں ہوتا، یہ سنی ہے، تو ہماری تو ہر چیز ظاہر ہے، تو یہ کیسا ہے کہ جو چیز عقیدے کے عنوان سے ہو اور اس کو چھپایا جائے؟ نہ غوث پاک کو پتا ہو، نہ غریب نواز کو پتا ہو، سندھ میں تو ڈبا پیر بیٹھا ہے، تیرے کان میں کوئی بات کر گیا ہے کہ بھائی مولا علی افضل ہیں؟ اب آپ دیکھیے، غور کیجیے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اس بات کا انکار ساری امت کو جھٹلانا ہے۔ بندہ اپنے باپ کو نہیں جھٹلاتا، استاد کو نہیں جھٹلاتا، تو یہ بات کر کے ساری امت کو جھٹلانا، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ہم نے کئی حوالہ جات ذکر کر دیے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اس معیار کی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پر کسی اور کو فضیلت دیتا ہے تو کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ سنی نہیں ہے۔ ہمارے علم کلام اور ہمارے عقیدے کی ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ من فضل علی علی الثلاثۃ فہو مبتدع۔ فرمایا جس نے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین اور ان پر فضیلت دی، خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر و عمر پر فضیلت و تفضیل کا عقیدہ رکھا، وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، جیسے معتزلہ، جیسے خوارج، جیسے معتزلہ خود کو حنفی کہہ کر سنی نہیں ہے، اسی طرح یہ تحریبی جو ہیں منہجی، یہ خود کو یہ کہہ کر سنی نہیں رہتے، کیونکہ جب وہ حضرت ابو بکر و عمر پر کسی کی تفضیل کے قائل ہو جاتے ہیں تو فہو مبتدع، اور یہ جو بدعت ہے یہ عقیدے کی بدعت ہے، اور عقیدے کی بدعت بندے کو ملت سے باہر کرتی ہے، اور یہی بات ہم کر رہے ہیں اور یہی بات سارے صوفیاء نے کی، اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ تو لہٰذا اس پر میری ایک پوری تقریر میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دی، یہی علامہ شامی نے لکھا، یہی علامہ ابن حمام نے لکھا، یہی علامہ شاہرانی نے لکھا، یہی علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، اور یہی ہمارے امت کی تمام علماء صالحین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ترتیب اس قدر ضروری ہے، کیونکہ یہ اعتقاد، جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہوا، ایک جملہ، جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہوا تو اس میں چپ بھی نہیں رہا جائے گا، توجہ، اس میں چپ بھی نہیں رہا جائے گا کہ نہیں میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس میں توقف نہیں ہوگا، اس میں بولنا پڑے گا آپ۔ میرا ایک چھوٹا سا کلپ کبھی کبھی چلتا ہے کہ اس میں چھپ نہیں رہنا ہے, بولنا ہے, تو اس میں توقف بھی نہیں ہوگا, کیونکہ عقیدے کے مسئلے میں توقف کیسے ہوگا. عقیدے کے مسئلے کے اندر اب مثال کے طور پر ایک جملہ ذرا سن لیجیے آپ. عذاب قبر, سادے انداز میں درمیان کی ایک بات کرتا ہوں. بیٹا تھوڑا پیچھے کی طرف اٹھو, یہاں سے پیچھے کی طرف آ جاؤ, یہ موبائل لے لو اور ہل جل نہیں کرنا. غور کیجئے ذرا, میں ٹیکنیکل چند باتیں آپ کے ذہنوں میں سادہ عرض کر رہا ہوں, جو خال خال آپ کو کہیں ملے گی, ہر جگہ نہیں ملے گی, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جیسے قبر کے اندر اللہ معاف فرمائے گناہگاروں کو عذاب ہوگا, عذاب قبر. اہل سنت کی تمام عقیدوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور وہ ہوگا, اللہ اسے محفوظ فرمائے. اسی طرح زندہ اگر اپنے فوت شدہ مردوں اور میت کو کوئی قرآن آیات, کوئی نیکی کا کام کر کے اگر ثواب پہنچائیں, جس کو احسان ثواب کہتے ہیں, تو اللہ رب العالمین جل والا اپنے فضل سے ان کو اجر عطا فرماتا ہے, یہ احسان ثواب. دو موٹے موٹے مسئلے میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے. دو, تیسرا مسئلہ یوں سمجھ لیجئے آپ کہ جناب کہ جو حضرت جبرائیل ہیں اور حضرت میکائیل ہیں, حضرت اسرافیل ہیں, حضرت اسرائیل ہیں, یہ ہیں فرشتے, یہ ہیں فرشتے. یہ فرشتہ ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں, تو ان کی افضلیت, ان کی فوقیت جو ہے غیر نبی پر ہم بڑا مانتے ہیں کہ یہ جو رسول ملائکہ ہیں, یہ فرشتوں میں جو رسول ملائکہ ہیں, یہ حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہیں, حضرت عمر سے بھی افضل ہیں, حضرت عثمان سے بھی افضل ہیں, سب سے, کیونکہ یہ رسول ملائکہ ہے. اور یہ عقیدہ بھی اسی ترتیب کا ہے جس طرح کے اہل سنت عذاب قبر کے عقیدے کو مانتے ہیں, احسان ثواب کے عقیدے کو مانتے ہیں, تفضیل ملائکہ رسل کے عقیدے کو مانتے ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ گروہ, کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں ہے, اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کرے گا تو اس کو کافر نہیں کہا جاتا, لیکن مبتدع ہونے کی وجہ سے اسے بدعتی, گناہگار, فاسق, خارج اہل سنت ضرور کہا جائے گا. تو جس طرح اہل سنت کے تعارف میں اور ضروریات اہل سنت میں جس طرح عذاب قبر کو کا عقیدہ ہے, احسان ثواب کا عقیدہ ہے, تفضیل ملائکہ کا عقیدہ ہے, اسی طرح افضلیت ابو بکر کا بھی عقیدہ ہے. ایک فرقہ ابتدائی دور کے اندر پیدا ہوا جو عقلیات سے زیادہ کام لیتا تھا, جس کو ہمارے عقیدے کی کتابوں کے اندر معتزلہ کہا جاتا ہے, جو طلبہ سمجھتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عذاب قبر نہیں ہے. مجھے ایک کتاب میں بتا دو کہ ہمارے کسی محدث امام علم کلام نے معتزلہ کو اہل سنت لکھا ہو. معتزلہ کو اہل سنت نہیں کہا جاتا ان کے اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے, ان کو کافر بھی نہیں کہا جاتا, لیکن اہل سنت نہیں کہا جاتا, کیونکہ مسئلہ یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے عذاب قبر اور احسان ثواب کا, یہ ضروریات دین سے نہیں ہے, یہ ضروریات اہل سنت سے ہیں. تو معتزلہ کو ہم روافض کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, اس لیے نہج البلاغہ کا شارع ابن حدید کو جو معتزلی ہے اس کو ہم سنی نہیں مانتے, معتزلی سنی نہیں ہوتا, یہ تو ایک عام سا مسئلہ ہے. تو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس نے عذاب قبر کا مسئلہ جو اہل سنت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے اس کا وہ منکر ہوا ہے, تو وہ سنی نہیں. اسی طریقے پر افضلیت ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ضروریات اہل سنت کا عقیدہ ہے, جو اس کا انکار کرے تو وہ بھی سنی نہیں. یہ میں نے ڈیٹیل آپ کو چند مثالوں کے ساتھ سمجھا دی. جس طرح معتزلہ سنی نہیں ہے, اس طرح تفضیلی بھی سنی نہیں ہے. تفضیل بمراد جو اس ترتیب کو ہٹا کر, اور یہ کوئی گالی نہیں ہے, کوئی دھونس نہیں ہے, کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, بلکہ اہل سنت و جماعت کا جو ورک فریم ہے اور جو اس کی ترتیب ہے, اس کے درمیان کس کی کیا سطح ہے, کیا حد ہے, وہ ہم بطور ایک ڈبیٹ, ایک درس کے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. یہ ایک نظریہ ہے. معتزلہ کو آپ شرح عقائد وغیرہ کے اندر پڑھتے ہیں, معتزلہ کو سنی نہیں کہا جاتا. ایک بات اب میں یہاں پر ایک جملہ آخر میں یہ بات کو اور بحث کو مکمل کرنے کے لیے عرض کر دوں, کیونکہ یہ مسئلہ, اور میں بار بار کہتا ہوں, آپ جو بھی کانفرنس کریں یا اشتہار چھاپیں اس پہ خلیفہ اول نہ لکھیں, بلکہ خلیفہ اول سے پہلے افضل البشر لکھیں. ہمارے دوستوں کو پتا نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا, میں بارہا اس بات کا اعلان کر چکا ہوں اور ان کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ اول ہونے کا اختلاف ہمارا کسی اور سے ہے, جو سنی نہیں ہے, جیسے شیعہ, اور اس میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ اور گویا کہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور سید عالم کے بعد بلا فصل مانتا ہے, اور سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے بعد بلا فصل مانتا ہے. وہ پہلا مولا مرتضیٰ کو ماننے کا نظریہ رکھتے ہیں, اور ہم جو ہیں اہل سنت دلائل کی پختہ روشنی کے اندر اور امت کے اجماع کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب. تو لہذا اختلاف خلافت کا ان سے ہے. یہ جو آپ کے اندر سنی کہلا کر جو لوگ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ لفظ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہم حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ پہلا مانتے ہیں لیکن مولا علی کو افضل پہلا مانتے ہیں. تو لہذا کانفرنس کا عنوان خلیفہ اول والا بعد میں ہونا چاہیے, افضلیت والا پہلے ہونا چاہیے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. افضلیت کا عنوان, اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, غور کیجئے, کیونکہ خلافت بعد میں ملی ہے, افضل آپ پہلے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے سورہ نور کی آیات سنی جس میں اللہ نے آپ کو فضیلت والا کہا. اس وقت حضرت ابو بکر خلیفہ نہیں بنے تھے لیکن اللہ نے آپ کو فضیلتوں والا کہہ دیا. جس وقت اللہ نے آپ کو اتقا کہا, سب سے بڑا پرہیزگار کہا, اس کی میں وضاحت ابھی کروں گا کس معنی میں, اس وقت خلافت نہیں ملی تھی لیکن آپ تو پتا چلا خلافت تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سے ہے اور آپ کی افضلیت تو دور رسالت ہی سے ہے. اور تمام صحابہ اکرام کہتے ہیں, بلکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کے خود متواتر خطبات ہیں, اور مولا مرتضیٰ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ کا خطبہ موجود ہے دیگر بزرگوں کا, اور وہ تمام کہتے ہیں نخیر فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و کما, ہم حضور کے دور میں اپنے صحابہ میں سب سے بزرگ جن کو مانتے تھے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہاں سے کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ خلافت تو, توجہ سے سنیے, خلافت تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کا سلسلہ ہے لیکن آپ کی مقبولیت, افضلیت, اتقا ہونا, افضل ہونا, اعظم و درجہ ہونا, انفاق فی سبیل اللہ میں اول ہونا, قتال فی سبیل اللہ میں اول ہونا, یہ خلافت ملنے سے بہت پہلے ہے. تو لہذا افضلیت پہلے ہے اور خلافت بعد. علامہ صاحب آگے تشریف لے آئیے, حضرت آگے تشریف لے آئیے, ہاں تھوڑا جگہ بنا بیٹھ, تھوڑا پیچھے ہو جاؤ علماء کے لیے, آئیے تشریف. اب میں جو گفتگو کرتے جا رہا ہوں اس کو ذرا ترتیب سے سنیے, یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت کام آئے گی کیونکہ آپ سننی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ بات کو کوئی چھپایا جائے کیونکہ آپ ہمارے, ہمارا مستقبل ہیں, یوتھ ہیں. حضرت یہاں تشریف بیٹا, اس تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, اٹھ کے ذرا پیچھے کرسی پر بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. آپ علماء یہاں تشریف لیں. اب دیکھیے میں اس موضوع کو مزید کھول رہا ہوں آہستہ آہستہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو کہ آخر یہ کیا لگا ہوا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ افضلیت کا بیان کیا کہ وہ عقیدے کے بیان میں, اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ خلافت بعد میں ہے, افضلیت پہلے ہے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق کا جب تعارف ممبر پر ہوتا ہے تو خلیفہ اول کہہ کر نہیں ہوتا, افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق کہہ کر ہوتا. آپ خلیفہ اول ہیں, میں اس کو لکھنے سے نہیں منع کر رہا لیکن میں اس پر ہی اکتفا کرنے سے روک رہا ہوں, یعنی اسی کو لکھنا. میں نے کچھ اشتہارات دیکھے اس پر خلیفہ اول, میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خلیفہ اول والا مسئلہ آپ کا ان سے ہے کہ جو آپ کو خلیفہ اول نہیں مانتے لیکن کچھ لوگ خود کو اہل سنت کہلا کر خلیفہ اول آپ کا اعلان کر کے پھر آپ پر کسی اور بزرگ کو تفضیل دیتے اور وہ اہل سنت نہیں ہوتے, تو یہ ٹائٹل دونوں لکھیں اور خلیفہ کا پہلے نہیں لکھیں کیونکہ خلافت بعد میں ہے اور آپ کی افضلیت پہلے ہے. تو افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق, یا افضل البشر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق. اس لیے میں اس نعرے کے سلوگن کو کبھی کبھی چینج کرتا ہوں, آپ دھیمے انداز میں سنتے رہیے, زور سے سبحان اللہ نہ کہیں دل میں کہیں, اور تھوڑا دھیما کہیں تاکہ بات چلتی رہے, غور کریں. میں یہ جو ہمارے وہاں سلوگن ہوتا ہے کہ دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, تو میں کبھی کبھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیٹا اس کا نعرہ لگاؤ یوں کہ دمادم مس قلندر ابو بکر ہیں سب سے افضل, ابو بکر ہیں, کیونکہ عقلی تخصیص تو ہے نا بعد انبیاء, عقلی تخصیص تو یہ ہے نا بعد انبیاء، کہتا نہیں آپ نے کہا سب سے افضل تو حضور سے بھی افضل، تو میں نے کہا تو سرکار غوث پاک کو غوث اعظم کیوں کہتا، غوث اعظم تو اصل میں رسول اللہ ہے، محی الدین تو اصل میں رسول اللہ ہے، غریب نواز تو اصل میں رسول اللہ. کہ لیکن نہیں وہ تو تبادر ذہنی ہے اور منقول عرفی ہے، عقل میں موجود ہے نا، اور جو ہے کہ وہ نعروں کے اندر کوئی تفصیل تو نہیں ہوتی ہے، اجمال ہوتا ہے اور اس کا بنیاد اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہے. تو ہم نے یہی کہا کہ ابو بکر ہیں سب سے افضل، اس سے مراد اس کے ذہن میں یہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل. اور اگر اسی نعرے کو برقرار رکھے کہ دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، تو یہ اعتراض پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے کہ اول المسلمین تو رسول اللہ کی ذات ہے، قرآن نے کہا ہے سورۃ الانعام میں ہے کہ انا اول المسلمین، لیکن وہاں سے کوئی مسلمان یہ تھوڑی مراد لیتا ہے، یہ تو یوں ہی ہوا جیسے بد مذہب کہتے ہیں اللہ کو بھی یا کہہ دیا رسول کو بھی یا کہہ دیا. ارے بھائی جب رسول کو یا کہا تو ذہن میں عقیدہ تھا کہ اللہ کے بندہ خاص ہے، اور رب کو جب یا کہا تو ذہن میں یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، مستقل بھی ذات ہے اور وہ الہ برحق ہے. تو یہ وہ عقلی بات اور ذہن کے اندر وہ نظریہ ہوتا ہے جس کو بندہ بیان کرتا ہے، کیونکہ کچھ چیز مخفف ہوتی ہے کچھ تفصیل ہوتی ہے. کبھی کبھی میں سادہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بینک کے اوپر آپ دیکھیں ایل ٹی ڈی لکھا ہوتا ہے، ایل الفابیٹ میں ایل لکھا ہوتا ہے، ٹی لکھا ہوتا ہے ڈی، تو اس کو کیا جوائن کر کے آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک مخفف ہے، ذہن میں کیا ہے؟ لمیٹڈ. تو ہر زبان کے اندر ایک مخفف ہوتا ہے، ذہن میں اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو بس اسی طرح جو ہے کہ ابو بکر ہیں سب سے افضل، ذہن میں کیا ہے؟ انبیاء کے بعد. تو ہم کوئی گفتگو اور تقریر نہیں کر رہے ہیں، کہ درس ہے جس طرح کے کلاس روم کے اندر بات کی جاتی ہے، تاکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ اہل سنت کا، اس لیے اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اب کچھ لوگ یہ اس طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی اور افضلیت جو ہے وہ خلافت کی وجہ سے. آپ جب خلیفہ بنے تو ہم آپ کو بزرگ مانتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے مطلع القمرین شریف جو لکھی، اس وقت اعلی حضرت کی عمر شریف 21 سال تھی. اور میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ منجے ہوئے استاد سے اس کتاب کو پڑھیے آپ، اور یہ وہ شاہکار ہے جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تجدیدی کاموں کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اہل سنت کے اس پر بہے ہوئے دلائل کو قانون کی شکل دی ہے، جیسے مسئلہ علم غیب میں کیا. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا وہ اونچا مقام ہے، اللہ اکبر، اس کتاب کو پڑھ کے. تو اس میں امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیے افضلیت پہلے ہے. افضلیت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونا، مقرب ہونا، بزرگی میں ہونا، پہلے ہونا. فضیلت جو ہے وہ ذات پاک کے حوالے سے جس کو ملتی ہے جزوی فضیلت، وہ تمام جو ہے کہ اس کو، جیسے صحابہ کرام میں ہر حضرت خزیمہ تنہا دو گواہوں کے برابر، کہا جی انہوں نے سچائی سے تصدیق کی ہے، تو مولا مرتضیٰ نہیں ہے اسے، حضرت ابو بکر نہیں، لیکن ٹائٹل ان کے لیے دیا گیا، لیکن وہ نام سے ان کو نہیں پکارا گیا. تو یہ جزوی فضیلت ہے، سنی ہر فضیلت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جو بات افضلیت کی آتی ہے وہ حضرت ابو بکر کی. افضلیت سے مراد، ایک جملہ میں کہوں، ہمارے وہاں جملہ کہا جاتا ہے ہماری کتابوں کے اندر، فضیلت علی الاطلاق. فضیلت اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بغیر تقعید کے، بغیر کسی وصف کی قید لگا کر کہنا، ڈائریکٹ کہنا کہ سب سے افضل کون ہے، تو یہ علی الاطلاق ہے. کسی ایک چیز میں قید نہیں لگائی، علم میں کون ہے، شجاعت میں کون ہے، امانت میں کون ہے، قید نہیں لگائی. تو بلا تقعید، بغیر قید کے مطلق بولا سب سے افضل کون ہے، تو ایک ہی نعرہ لگے گا، ابو بکر صدیق. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر بزرگ کو ایک فضیلت ملی ہے، لیکن فضیلت علی الاطلاق کے ہم قائل ہیں کہ جب ڈائریکٹ کسی کے لیے بغیر کسی وصف کی قید کے ڈائریکٹ کہا جائے کہ کون افضل ہے، کس چیز میں افضل ہے، نہیں کون افضل ہے، کس چیز میں افضل ہے، تو یہ قید لگا دی آپ نے. تو یہ علی الاطلاق کا مطلب ہوتا ہے بغیر قید کے ڈائریکٹ کہنا، سمجھ رہے اس چیز کو؟ تو یہ ٹیکنیکل بات. تو علی الاطلاق کا مطلب ہے کہ سب سے افضل کون ہے، سب سے افضل کون ہے، کس چیز میں، کہ نہیں سب سے افضل کون ہے، فاروق ابو بکر صدیق. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، ان کو بھی فضیلت حاصل ہے. تو ایک تو یہ بھی مسئلہ سمجھیے کہ علی الاطلاق کا لفظ جو ہے وہ کسی خاص وصف کے ساتھ نہیں، اس موضوع پر جب بھی عقیدہ اور نعرہ بنے گا تو اس میں بغیر کسی قید کے ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ جب کہا جائے کون افضل ہے، کون اللہ کے مقرب ہے، کون عند اللہ اکرم ہے، کون عند اللہ بزرگی اور وجاہت والا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب اس میں یہ کہنا کہ خلافت جو ہے وجہ افضلیت ہے، اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمائی یہ بتاؤ کہ خلافت جو ہے وہ بدرجہ افضلیت ہے، تو ہمیں یہ بات بتائی جائے کہ انبیاء کو جو فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے، انبیاء فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں نا، افضل ہیں، انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں نا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر یہ فرشتے تمام مومنین سے افضل ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ خلفاء میں تو چار یہ ہستیاں اور پانچویں امام حسن، ان کے پاس زمینی خلافت آئی ہے، لیکن وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ مزید ہیں جن کو خلافت نہیں ملی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، یہ ہم پر فضیلت رکھتے ہیں نا، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ افضلیت جو ہے افضلیت رکھتے ہیں، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ افضلیت تو خلافت کی وجہ سے، حضرت سعد کو تو کبھی خلافت نہیں ملی، حضرت جبریل کو کون سی زمین کی خلافت ملی ہے؟ تو یہاں افضلیت کا معنی خلافت نہیں ہے، یہاں افضلیت کا معنی ہے قرب الہی، اللہ کا قرب، اللہ کی بارگاہ میں اکرام، اللہ کی بارگاہ میں وجاہت و قدر، اور وہ حاصل ہوتی ہے تقوی کے ساتھ، کثرت اجر کے ساتھ، تو افضلیت کا معنی ہوتا ہے قرب الہی، کہ جو اللہ رب العالمین جل والا کے قریب کون ہے، اور سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین جل والا نے یہ معیار بیان کیا ہے۔ اب آ جائیے، ہماری گزشتہ تقریر پر خامخواہ ایک اعتراض کھڑا کیا گیا، ہم نے اس کا عنوان رکھا تھا معیار افضلیت کیا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، یعنی افضل ہونا اور اللہ کے مقرب ہونا، سب سے قریب ہونا، متقی تو سب ہے، قریبی تو سب ہے، لیکن اقرب، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا معیار کیا ہے؟ اور ایک آپ کہیں گے اس موضوع کو کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ، ہم نے کہا اس لیے کہ ہر مسلمان کی معراج یہی ہے کہ کون اللہ کے قریب کتنی منزلت پاتا۔ آپ فرض نماز پڑھ کے بھی کبھی آپ نفلی روزے شروع کر دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، میں نماز تو پڑھ لی نا، تو وہ اضافی نیکی کیوں کرتے ہیں؟ کہ دوسرے کے مقابلے میں آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، کیونکہ مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، یعنی اللہ کا محبوب بن جائے، اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کے پاس نیکیاں اور اجر زیادہ ہو، نیکیوں کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور اتقا جس کو کہا گیا وہ ابوبکر صدیق ہے، تو پتا چلا سب سے زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ مقرب وہی ہے، کیونکہ اتقا ہی مقرب ہوتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی درجہ نہیں ہوتا، اللہ کے قریب ہونے والا کون ہے؟ وہ متقی ہوتا ہے، تو اللہ نے آپ کو اتقا کہا، یعنی سب سے بڑا متقی۔ یہاں پر ایک جملہ میں مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ آپ دیکھیے معیار افضلیت کیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ معیار افضلیت خاندان نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ فضیلت ضرور ہے، مقام افضلیت نہیں، وہ فضیلت ضرور ہے، مقام افضلیت نہیں۔ جیسے میں نے ایک مثال بڑی سادہ سے دی تھی آپ کو، حدیث پاک بخاری شریف کی، اگر کوئی بخاری شریف کی حدیث نہ بھی قبول کرے تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا فیکٹ ہے، اگر کوئی بخاری کو نہ مانے تو نہ مانے، لیکن میں پہلی بات تو ہم ان کو منوانا نہیں چاہ رہے، ہم تو اہل سنت سے بات کر رہے ہیں۔ کتاب المناقب کے اندر موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اکرم کون ہے، تو حضور نے فرمایا جو اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ افضل کون ہے؟ حضور کی ذات ہے، لیکن یہاں حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی چار پشتیں لگاتار نبی ہیں، حضرت یوسف خود نبی ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب وہ نبی ہیں، آپ کے دادا جان حضرت اسحاق وہ نبی ہیں، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں۔ ادھر آئیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ سرکار کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ہمارے آقا ہیں حضور لیکن نبی نہیں ہیں۔ اوپر آ جائیے حضرت سیدنا ہاشم، نبی نہیں ہے۔ اب یہ فضیلت دیکھیں وہاں نظر آ رہی ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ خاندان کو وجہ فضیلت بنائیں گے تو حضرت یوسف کو افضل کہنا پڑے گا، لیکن آپ حضور کو افضل کیوں کہتے ہیں؟ فرما فضیلت سب کی ہے لیکن اللہ کے سب سے قریب، تو مدار افضلیت قرب الہی بن گیا۔ اگر کوئی کام بخاری کو نہیں مانتے، میں نے کہا کہ حضرت یوسف کے چار سلسلے کو تو سبھی مانتے ہیں نا، یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کا انکار کرے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نبی نہیں تھے؟ بھلے آپ بخاری کو نہ مانیں، سب مانتے ہیں کہ جناب آپ کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد حضرت اسحاق ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم ہیں، لیکن حضور کا شجرہ مبارک اگر آپ دیکھیں تو بظاہر یہ اس کو ہم بار بار جو میں جزوی فضیلت کہہ رہا تھا، یہ جزوی فضیلت اس شجرے میں نظر نہیں آ رہی، لیکن افضل کون ہے؟ حضور. خاندان کی ترتیب میں فضیلت وہاں پر ہے لیکن افضل کون ہے؟ حضور. تو پتا چلا فضیلت اور ہے، افضلیت اور ہے، کیونکہ افضلیت نسب سے نہیں ہوتا، قرب الہی سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کی افضلیت ضرور ہے لیکن اللہ کے سب سے قریب، کثرت اجر کے ساتھ، محبوبیت اور اکرمیت کے ساتھ، وہ رسول اللہ ہے. اسی طرح غیر انبیاء کے اندر یہ سبب نہیں بنتا، وہ اکرمیت والا، اتقا والا بنتا ہے، اللہ کے قریب ہونا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. میں سمجھتا ہوں بحث کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کا جواب کوئی لے آئے کہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، اور یہ معیار ہے اس حوالے سے. تو معیار افضلیت، ہم نے معیار افضلیت کا معنی ہے کہ وجہ افضلیت کیا ہے، بیس کیا ہے، ریزن کیا ہے، مقرب ہونے کا ریزن کیا ہے. وہ ایک حدیث پڑھ رہا ہے، وہ دوسری حدیث پڑھ رہا ہے، بھائی وہ ساری شانوں کو ہم قبول کرتے ہیں. یہ شانیں جو تو نیچے فیس بک پر لکھ رہا ہے یہ تو اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ نے اسے وجہ فضیلت نہیں بنائی. یہ فضیلت ضرور ہے، اس سے استدلال افضلیت کا تو کرتا ہے. کوئی بھی روایت مبارکہ ہو، کسی بھی ہستی سے متعلق، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کھلواتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی حدیث مبارکہ کسی ہستی سے متعلق آپ لے آئے تو ٹھیک ہے، وہ قبول ہے، لیکن اس سے جو نتیجہ قانون تو نکال رہا ہے یہ قانون بنتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ریزن بتا دیا افضلیت کا. وہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقنا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائلا، ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تم میں قبیلے بنائے اور برادریاں بنائی، لتعرفوا، صرف اس لیے بنائی کہ تمہاری پہچان ہو جائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہا خدا کی بارگاہ میں قریب ہونا تو وہ اتقا ہے. آپ دیکھیں یہ معیار کوئی ہم زبردستی گردن پکڑ کے لا رہے ہیں، یہ قرآن نے کہا اکرم یعنی افضل، کون ہے؟ اتقا. ایک آیت اس کے مقابلے پر آپ بتا دیجئے. ایک دوست سامنے آگے کہنے کا نہیں، علم جو ہے وجہ فضیلت ہے، افضلیت ہے. میں نے کہا آپ ہماری گفتگو ہی نہیں سمجھ پائے، ہم جو بات کر رہے ہیں علم تقوی سے تساوی ہے، تباین نہیں ہے. یہ جو نسبت ہے نا، تقوی اور علم کی نسبت تساوی ہے. جب تساوی ہے تو پھر اشکال کیسے؟ کہتے ہیں جناب علم جو ہے وجہ افضلیت ہے. ہم نے کہا یہ تقوی ہے، ہم نے کہا دیکھیں تقوی ہے مسبب، علم ہے سبب. جتنا علم زیادہ ہوگا جب تو متقی بنے گا. اسی کو اعلی حضرت نے ذلال انقا میں فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو اتقا کہا گیا، اتقا بمانا خدا کا سب سے زیادہ جاننے والا، پرہیزگار. علم زیادہ نہیں ہوگا تو اتقا کیسے بنے گا؟ علم سبب ہے، اتقا مسبب ہے. ہم بات مسبب کی کر رہے ہیں تو سبب کو ترجیح دے رہا ہے؟ بھائی علم ہی سے تو تقوی آتا ہے نا، تو جس کا تقوی زیادہ تو اس کا مطلب اس کا علم زیادہ تھا. توجہ آپ کی، علم فضیلت تو ہے لیکن افضلیت نہیں ہے، وہ فضیلت کا سبب ہے. فضیلت کا سبب ہے اور افضلیت وہ تقوی ہے، یعنی تقوی بمانا خدا کا خوف، خدا کی معرفت، خدا کی خشیت، اس اخلاص، اسی کی رضا رکھنا. تقوی بمانا عبادت اس ذوق کے ساتھ کرنا کہ رائی کے برابر بھی اور بال کے برابر بھی خیال غیر خدا کی طرف نہ جائے. اتنا بندہ مخلص جب ہوگا جب اسے خدا کا علم جتنا زیادہ ہوگا، یہ علم ہی اسے تقوی کے مقام پر پہنچاتا ہے. تو خدا نے جسے اتقا کہا تو وہی تو اعلم ہوا نا. پھر اس پر جناب فیس بک پر بازار ہمارے خلاف گرم کیا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ہم نے کہا اس کے منکر کب ہے؟ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کا مبلغ علم سمجھ ہی نہیں پا رہے آپ. ہم بات کر رہے ہیں مسبب کی، علم اس کا سبب ہے، سبب کی ذاتی مسبب کو لاتی ہے. یعنی تقوی جو ہے وہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کی قدرت کا لحاظ، اور اللہ کے لیے کیے ہوئے جانے والے عمل میں اتنا سنجیدہ ہو جانا کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں، یہ دھیان خدا کو پسند نہیں، ایسا لہجہ خدا کو پسند نہیں، ایسی سوچ پسند نہیں، نیت اتنی خالص ہو جانا کہ غیر کی طرف ذرا بھی نہ جھکے، تو غیر کی طرف نہ جھکنا، یہ پسند نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ یہ علم سے پتا چل رہا ہے. تو جتنا علم میں حساس ہوگا اتنا ہی پرہیزگار ہوگا. تو جب سب سے بڑا پرہیزگار ابو بکر کو کہا تو علم میں سب سے زیادہ کامل ہی آپ تھے، جب تو سب سے بڑے پرہیزگار بنے آپ. تو یہ سمپل سی بات ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رات اور دن ان میں نسبت تباین کی ہے، کہ دن اور صبح اس میں نسبت تساوی کی ہے. یوں سمجھ لیں آپ، دن آپ کہیں تو مراد اس میں صبح بھی ہو جاتی ہے، صبح دن کے مقابلے پر نہیں ہے. دن کہیں یا صبح کہیں بات ایک ہی ہے، تساوی ہے نا، ٹھیک ہے جی. اور آپ رات اور دن کہیں یہ اپوزٹ ہے، یہ دونوں ایک نہیں. رات کہہ کر دن نہیں مراد لیں گے آپ، دن کہہ کر رات نہیں مراد لیں گے، لیکن دن کہہ کر صبح مراد لیا جا سکتا ہے. اور دن کہہ کر صبح مراد لینا، کوئی یہ کہے جناب دن تو وہ ہے جب سورج چمک اٹھے، وہ کہے جناب دن تو صبح ہے، آپ کہیں گے صبح سبب ہے اور وہ چڑھا ہوا وقت جو روشن ہے وہ مسبب ہے. تو یہ علم ہے اور وہ تقویٰ ہے، جو ذریعہ علم ہے جو اس طرف لے کر جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پرہیزگار وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا عارف ہے. اس سے ڈرے گا کب؟ جب خدا کو جانے گا. سب سے زیادہ مخلص ہے. مثلا غور کریں، ایک مثال میں دوں، ایک غریب کو آپ بھی کھانا کھلا رہے ہیں اور ایک اللہ والا بھی کھانا کھلا رہا ہے. آپ کو مل رہی ہے ایک نیکی، اس کو مل رہی ہے 700 نیکی، کام ایک جیسا ہے، ایک ہی دیکھ سے آپ نے بانٹا، ایک ہی دیکھ سے اس نے بانٹا. جو کام آپ کر رہے ہیں اسی ٹائم پر وہ بھی کر رہا ہے، لیکن آپ کو مل رہی ہے ایک نیکی یا 10 نیکی، اس کو مل رہی ہے 700 گنا نیکی. اب سوال پوچھئے، کام ایک ہے تو اجر کیسے بڑھ رہا ہے؟ اجر بڑھ رہا ہے نیت کے مخلص ہونے پر. آپ خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ خرچ کرنے میں خدا کی ذات، اس کی مرضی، اس کے عرفان کا اتنا علم نہیں رکھتے. کچھ کرتے ہیں، کچھ ایسا اصول نفس فکری طور پر لے آتے ہیں کہ جو اخلاص کے کمال پر نہیں پہنچتا. اور وہ شخص ہے جو رب کی رضا کو جانتا ہے، ریاکاری کو جانتا ہے، عمل کی بربادی کے اسباب کو جانتا ہے، اور وہ اس پر پریکٹس بھی کرتا ہے، اور پریکٹس میں اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے بھی کام کرے تو اس کی نیت بندوں کی طرف نہیں آتی، رب کی طرف رہتی ہے. تو کام ایک جیسا ہے، اجر اس کو جو زیادہ مل رہا ہے رب کی معرفت اور عبادت میں مخلص ہونے کی وجہ سے زیادہ مل رہا ہے، اور وہ مخلص جو ہو رہا ہے وہ علم کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو لہذا ابو بکر صدیق اگر اتقا ہے تو وہ ذات باری کے عارف اور عالم ہیں، اس لیے وہ اتقا ہے. میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا جب یہ سوال بنایا گیا کہ معیار افضلیت تو علم ہے. وہ میں نے کہا جناب یہ تو تساوی کی نسبت ہے، صبح کہیے دن کہیے، لیکن دن کے 12 بجے جب سورج چڑھ آتا ہے اس کو دن کہنا اس دن کا کمال ہوتا ہے، اور صبح جو ہوتی ہے وہ اس طرف بڑھنے کا ایک سبب ہوتا ہے. تو علم جو ہے وہ تقوی کو حاصل کرنے کا سبب ہے. علم جتنا بڑھے گا بندہ اتنا متقی ہو جائے گا، علم جتنا بڑھے گا بندہ اتنا متقی ہو جائے گا، علم جتنا بڑھے گا بندہ اتنا متقی ہو جائے گا. جب بندہ اتقا ہو جائے تو یہاں سے عالم بھی ہو گیا ہے. تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ اہل سنت کی دلیل بنتی ہے، اور یہ سیجنب الاتقاء کے مخالف نہیں ہے. تو قرآن نے جو معیار بنایا ہے ان اکرم اتقا، ان اکرمکم عند اللہ اتقا، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے مکرم ہے وہ متقی ہے. تو لہذا یہ آخری بحث تھی، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی توضیح کی. اب آئیے ذرا بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں، اور یہ باتیں جو کی ہے، یہ جو الجھن والے سوالات آتے ہیں اس میں آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے ہم نے اس موضوع کو کھولا. اعلی حضرت امام علیہ سنت کی دو کتابیں اس میں بڑی جامع ہیں، ایک زلال النقاع شریف، اس کا مطالعہ کریں، اور ایک مطلع القمرین، جو طلباء ہیں اس کا مطالعہ کریں. جہاں کوئی چیز گویا کہ صعب سخت آ جائے تو پھر علماء سے اس عبارت کو حل کروائیں اور پڑھیں. فتنوں کا دور ہے, اپنے نظریے کو سمجھنا. ہم کسی پر ٹھونس نہیں رہے ہیں, لیکن جو ہمارا نظریہ ہے اس کو سمجھنا تو ہمارا ایک ایمانی فریضہ بھی ہے, اور اس نیت سے ہم بیٹھے. اس لیے میں نے رسمی گفتگو سے ہٹ کر آپ کے سامنے یہ بات کی. اب آئیے میں آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اور جو آج کی میری تقریر کا موضوع ہے وہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 جو ہجرت سے متعلق ہے. آپ اس کو سنتے رہتے ہیں, ذرا اس رنگ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, غور کیجئے گا. لیکن پہلے ذرا اس بات پر غور کر لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہجرت کیسے ہوئی ہے. درود پاک ایک دفعہ ذرا پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب تک کی بحث تو صرف قانون کو سمجھانا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ذہن حاضر رکھا ہو تو کئی چیزیں آپ سمجھ لیں گے. یہ بخاری شریف میرے سامنے, ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے ہجرت کے واقعہ کس طرح ہوا اس کو بیان کیا, اور اس کے ایک ایک لفظ میں آپ حضرت ابو بکر کی فضیلت کو دیکھیں گے, اور یہاں یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی روح جو حضرت سیدنا پیر مہرلی شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ان 30 سالوں میں وہی بنے جن کا جوہر نفس نبی کے جوہر نفس کے قریب تھا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ باطنی جوہر نفس ایک بہت بڑا سمندر کو جمع کرنے والا ایک لفظ ہے. وہاں پر حضرت سرکار پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ, کیونکہ امام الکلام کلام الامام, جوہر نفس کا جملہ لکھا ہے. اس کی تشریح تو بندہ جب روزے کی حالت میں ہو اور پھر یوں سمجھیے کہ 20-25 روزے گزر چکے ہوں, روح کی تطہیر ہو چکی ہو اور افطار سے پہلے کا وقت ہو, تو پھر جوہر نفس کیا ہوتا ہے اس پر تقریر کریں. ذہن پراگندہ ہو, معاملات منتشر ہو اور گویا کہ, لیکن جوہر نفس سے یوں آسان سمجھ لیجئے باطن. فرمایا کہ ان 30 سالوں میں, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے پاس خلافت جو ہے علام منہاج النبوہ حدیث سفینہ 30 سال رہے گی. اس 30 سال کے اندر جتنے لوگ خلافت کے منصب پر آئے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخر, ان کا باطن نبی کے باطن کے قریب تھا روحانیت میں. اللہ اکبر, یہ ولایت کے اس درجے کے اندر موجود تھے. اللہ اکبر, اس پر یہ بات کرنا کہ حضرت ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ ہیں, توبہ توبہ, میں تو ڈرتا ہوں کہ لوگ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بجائے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں, الٹی باتیں کرنا. میں نے کہا ہم تو تمہارے خیر خواہ, توبہ کر کے مرو, اس کا بوجھ تم قبر میں کیسے اٹھاؤ گے. تم اپنے مولوی اور استاد کی ایک شان بھی اگر کم کر دو تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کی غوثیت اور ولایت تو ان کی ہے, بلکہ بات کے غوث العظم بھی ہوں تو وہ کسی صحابی کی کہ گھوڑے کی ناک پر لگنے والی مٹی کی فضیلت کو نہیں پا سکتے. تو ان صحابہ میں قرآن نے جس کو اعظم درجہ کہا ہے اس کو تم ولایت سے خالی مانتے ہو؟ غور کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی آدھی مٹھی خرچ کرے, نہیں پہنچ سکتے تم. تو بھائی آدھی مٹھی تو وہ بھی جو اور ہمارا سونا پہاڑ چیز تو ہمارے پاس زیادہ, ثواب اس کو زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ اس کے پاس بظاہر چیز جو ہے وہ سونے کے مقابلے میں گھٹیا اور ہلکی ہے, بظاہر چیز کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارے پاس جو چیز ہے اس کے مقابلے میں قیمتی اور اعلیٰ ہے, لیکن اور ہے بھی پہاڑ کے برابر اور وہ ہے بھی آدھی مٹھی. بھائی گندم اور جو کی حیثیت زیادہ ہے سونے کی, مجھے بتائیے آپ. اور وہ گندم اور جو ہو بھی آدھی مٹھی, اور حضور فرماتے ہیں کہ تم سونا خرچ کرو ایک پہاڑ کے برابر, اس اجر کو نہیں پہنچتے. تو وہ آدھی مٹھی جو جیسی چیز کو سونے کے پہاڑ پر اجر جو بڑھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے, وہ شوق ہے. تو میں پوچھتا ہوں, یہ تو تمام صحابہ کے حدیث ہے, جب آخری درجے کا صحابی حضور کی صحبت میں اس قدر مخلص ہو کر آدھی مٹھی جو پر پورے احد کے پہاڑ کے مثل سونے کو خرچ کرنے سے زیادہ اجر پاتا ہے, تو ایک آخری درجے کا اعلی کے مقابلے میں آخری درجے کا صحابی نیت میں اس قدر مخلص اور عارف باللہ ہے کہ اس کی آدھی مٹھی جو
احد کے پہاڑ کے برابر سونے پر بڑھ جائیں تو جو ان صحابہ میں اعظم درجہ پر ہو تو اس کا اخلاص اور اس کی ایک اجر پر کتنی نیکیاں ملتی ہوں۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو منہجیوں غور کرو، ہمیں گالیاں نہ دو، ہم تمہاری آخرت کے خیر خواہ ہیں کہ تم نے اور تمہارے پیر طاہر القادری نے جو کتاب لکھ کر یہ جملہ لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ سیاسی خلیفہ اور مولا علی روحانی خلیفہ، اس بوجھ کو تم کیسے اٹھاؤ گے؟ ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھو، یہ عبارت منہ پر دے مارنے کی ہے کہ جس کا مقابلہ ولایت اور سیاست کا کیا آپ نے کہ یہاں پر سیاست نہیں تو ادھر ولایت نہیں۔ کہتے ہیں ابوبکر کا دائرہ جو ہے رضی اللہ عنہ زمین تک ہے، مولا کائنات کا جو ہے وہ عرش تک ہے، ان کا انتخاب خدا کر رہا ہے، ان کا خطاب انتخاب شورا کر رہی ہے، کیا تم نے سلسلہ گڈ مڈ کیا ہے؟ شورا ہے لیکن اس شورائی سلسلے کو اس درجے پر بیان کیا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر سے ولایت کی نفی کی جائے؟ کوئی غوث پاک جیسے ولی کی روحانیت پر شک کرے تو وہ قبر میں پکڑا جائے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جوتے کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن وہ خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے، اور پھر صحابہ کا جو امام و اعظم و درجہ اس صدیق اکبر کی بلندی کیا ہے؟ تو یہ ہم دیوانے یا پاگل نہیں ہیں جو آپ کا وقت لے رہے ہیں، یہ موضوع اتنا ضروری ہے کہ اگر رسالت کے بعد اپنے عقیدے کی درستگی کرنی ہے تو مقام صدیقیت پر کریے۔ تو ہمیں گالی دینا، پروپیگنڈا کرنا، تو اس کی بجائے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس پر غور کریں۔ آپ غلط لکھا ہے، اس نے بکواس لکھی ہے، خلاف اہل سنت عقیدہ رکھا ہے، اس لیے ہم آپ کو سنی نہیں مانتے۔ اور غور کیجئے یہاں پر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا بیان کر رہی ہیں، جو ہجرت کا واقعہ بخاری شریف کے اندر، اور اس میں آپ دیکھیں گے جو میں بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی طبیعت میں قرب کتنا ہے۔ اسی کو پھر امام ربانی نے جا کر بیان کیا مکتوبات میں، وہ بہت آگے کا درس ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ہماری ماں ام المومنین کہتی ہیں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 476 ہے اور بخاری میں یہ درجنوں جگہ پر، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، جب سے اپنے والدین کو میں نے دین پر دیکھا، جب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے تھے، کہتے لم عاقل ابوی قط الا وهما یدیان الدین، میں نے جب اپنے گھر میں شعور کی آنکھیں کھولی، ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں، تو اپنے والد ابو بکر صدیق اور اپنی والدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے ان کو دین پر پایا، اور ہمارے گھر پر رسول اللہ کی عنایت اتنی تھی کہ الا یاتینا فیہ رسول اللہ طرف النہار بکرتن وعشیہ، صبح شام حضور سید عالم کا جب طبیعت ہوتی سرکار ہمارے گھر آتے تھے۔ فرماتی ہیں فلما ابتلی المسلمون، جب ابتدائے اسلام میں مشقتیں بڑھ گئیں اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا 13 سال مکے میں مزید رہے، تو مشرکین کی جانب سے جب مزاحمت، مار دھاڑ، قتل و غارت گری بڑھ گئی، تو خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشت حتی اذا بلغ برق الغماد، تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے اعلان کے 5 سال بعد پہلی ہجرت ہوئی مدینے سے پہلے، جس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں، سیرت پڑھا کریں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور حضرت ام المومنین کہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق حبشہ کی طرف چلے، حتی بلغا برق الغماد، برق الغماد نامی ایک جگہ جو ہے وہاں پر آپ پہنچے، تو فرماتے ہیں لقیا ابن دغینتی، مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے وہ ابن دغینہ تھا، تو اس نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ جا رہے ہیں، وہ سید القارتے، وہ قبیلہ قارہ کا سردار تھا، بخاری شریف۔ فقال اين تريد يا ابا بکر، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو سالم، اتنے دور مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے مکہ سے، فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربی، میں جا رہا ہوں کہ زمین میں کہیں نکل جاؤں اور وہاں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو قال ابن دغینتی، تو اس نے جو ابن دغینہ تھا جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا، اس نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا، انا مثلک لا یخرج ولا یخرج فرمایا آپ جیسا شخص جو مکہ کے لیے اتنا اہم ہے، نہ آپ کو نکالا جائے گا اور نہ آپ نکلیں گے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو نکالتا ہے. اب اس حدیث کو سنیے جو ہجرت فرمایا، فَإِنَّ کیوں وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق کو مکے سے جانے نہیں دے رہا اور ہاتھ پکڑ کر واپس لا رہا ہے؟ فرمایا میں آپ کی امان لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کون آپ پر تلوار اٹھائے گا، یہ لاٹھی اٹھائے گا. کیوں؟ کیا ہے ابوبکر صدیق میں اتنا؟ وہ دیکھیں مومن نہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہا؟ کہ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ وہی صفت ہے جو حضرت ختیجہ نے رسول اللہ کے لیے پڑھی تھی. سرکار پر جب پہلی وحی آئی تھی اور سرکار تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آپ بستر پر لیٹ گئے، تو وحی کا ثقل اتنا تھا اور احساس ذمہ داری اتنی تھی کہ آپ نے حضرت ختیجہ سے کہا کہ میرے اوپر چادر ڈال دو. تو ام المومنین نے آپ کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کے فرمایا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وتکسب المعدومہ، آپ بے روزگاروں کے لیے کمانے والے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے. وتقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرنے والے. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کا ساتھ دینے والا بندہ اکیلا بھی ہو، آپ اس کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ صفت حضرت ختیجہ نے اپنے نکاح کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے 15 سال جو حضور کے ساتھ گزارے ہیں، پہلے کیونکہ حضور کی عمر 25 سال ہے، اعلان نبوت 40 سال میں کیا. حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال ہے، اعلان نبوت کی عمر آپ کی عمر 55 سال ہے. اس 15 سال میں جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے ان 15 سال میں انہوں نے حضور کی زندگی کا معائنہ کیا تھا اور فرمایا آپ جیسے بندے کو اللہ کب ضائع کرے گا کہ جو ہے وہ رشتوں کو جوڑنے والا ہے، بے روزگاروں کو کما کر کھلانے والا ہے، اور وہ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، حق کا ساتھ دینے والا ہے. بالکل وہی شان ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہی ہے. اللہ اکبر، جو میں نے یہ حدیث دیکھی تو حیران ہو گیا. اخلاقی مماثلت دیکھیا، عادتوں کی مماثلت دیکھیے. جو عادت مصطفیٰ ہے وہی عادت ابوبکر صدیق ہے. یہاں پر ابن دغینہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، دغینہ نے کہا کہ آپ جیسے بندے کو کوئی نکال دے؟ فرمایا نہ آپ کو نکالا جائے گا نہ آپ نکلیں گے. فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا آپ وہ ہستی ہیں، یہ بخاری شریف، فرمایا آپ وہ ہستی ہیں. فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو حضرت ختیجہ نے رسول اللہ کے لیے پڑھی. اگر آپ ذوق لیں تو بڑی پسند کی بات ہے، جلسے میں بیان کرنی ہے تو بند کمرے میں بیٹھ کر سننے کی بات ہے، بندہ ذوق لے اس کی لذت جو ہے. اللہ فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ تقسیب المعدومہ، آپ کمزور اور معدوم جو لاچار لوگ ہیں ان پر پیسہ خرچ کرنے والے ہیں. کما کا وقت، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، انہوں نے باغ لے کر کیا کرنا ہے. ان کی سخاوت تو غریبوں پر اس زمانے سے مشہور ہے کہ مکہ کا وہ غیر مسلم شخص ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کو کون نکالے گا. آپ جیسا قیمتی شخص جس سوسائٹی کے اندر ہو، اس سوسائٹی کا مورال کتنا بڑھتا ہے. فرمایا آپ اخلاق کے پیکر ہیں، ہمارے وہاں تو لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور آپ تو کمزور مریض اپاہج ان کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس پر وہ گواہی دے رہا ہے. وہ انا لک جارن، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ چلیے فرجی ہے. فاعبد ربک ببلادک، آپ کو بالکل اجازت ہے، جائیے اپنے رب کی عبادت کیجیے. میں دیکھتا ہوں آپ جیسا آدمی، کیونکہ وہ ایک سماجی آدمی تھا، ایک سیاسی آدمی تھا، اس نے کہا اتنا ذہین آدمی جس کی وجہ سے سوسائٹی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اور لوگ کتنے پگلے ہیں کہ اس ایسے بندے کو تو پروٹوکول دینا چاہیے کہ جس کے اخلاق سے لوگ سمجھتے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. فرما چلیے آپ. ابن دغینہ لے گئے. فرجع مع ابی بکر فطاف فی اشراف کفار قریش، اور قریش کے جو سردار سے ان سے کہا، فقال لهم ان ابا بکر لا یخرج مثله ولا یخرج اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحمہ ویحمل الکلا ویقر الضیف ویعین علی نوائب الحق. اے قریش مکہ، اے مکہ کے سردار، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایسے سوسائٹی کے نگینے کو تم نکال رہے ہو جو غریبوں کی مدد کرنے والا، مہمان نوازی کرنے والا، غریبوں کے ساتھ ساتھ دینے والا، صلہ رحمی کرنے والا، مہمانوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرنے والا، تمہارے وہاں تو بد اخلاقی کی آگ لگی ہے، اور اخلاق کا ایسا بندہ جو لوگوں کے حقوق کو نبھاتا ہے تم اس کو نکال رہے ہو؟ اے قریش مکہ، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ ابن دغینہ نے بڑے جرت کے ساتھ ان سے کہا، اور کہا کہ میں ابو بکر کو امان دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جب تم تو ہمارے قیمتی آدمی ہو، ٹھیک ہے، تم نے جب امان دے دی تو ہم نے امان دے دی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ مختصر خلاصہ اس کا، یہ حدیث کا، حدیث طویل ہے۔ ایک کام ابو بکر کرے گا، کیا کیا؟ کہا یہ اعلانیہ نماز نہیں پڑھے گا، امان تمہاری ابن دغینہ رہے گی، اعلانیہ نماز نہیں پڑھے گا، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، زور سے تلاوت نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے بچے بیویوں کے عقیدے خراب ہوں گے۔ یہ انہوں نے جملے کہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہوں کے بارے میں۔ میری ام المومنین کہتی کہ آپ گھر میں آئے اور ابتدائی طور پر آپ خاموشی سے نماز پڑھتے تھے، کچھ دن تلاوت خاموشی سے کرتے تھے، اور ایک دم آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور اپنی سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ آپ اپنے گھر میں قائم کر گئے، اور اعلانیہ نماز پڑھتے تھے، اعلانیہ قرات کرتے تھے، اور گرد و نواح کے محلے کے بچے اور خواتین آپ کی تلاوت کو سنتی تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کو طویل ہوگا کہ وہ کفار و مشرکین، یہ تبلیغ کا ایک طریقہ اور روح کے ساتھ مماثلت آپ دیکھیں۔ اب مشرکین مکہ نے جو ہے وہ ابن دغینہ کو بلایا، کہا تم نے امان دی ابو بکر نے، اور جس وجہ سے ہمیں تکلیف تھی، ابو بکر اس سے تو باز نہیں آیا، وہ تو اعلانیہ تلاوت کرتا ہے، وہ تو اعلانیہ نماز پڑھتا ہے۔ ابن دغینہ گیا اور جا کر اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں امان دی تھی اور تم سے عہد لیا تھا، اور میں نے تم سے یہ بات کی تھی۔ قال فقد علمت الذي عقدت لك علی فاما ان تقتصر على ذلك واما ان ترد الى ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخرفت في رجل عقدت له۔ کا سارا مکہ مجھے یہ کہہ رہا کہ جس کو تم نے جناب جو ہے وہ امان دی ہے، جس سے ہمیں تکلیف تھی، وہی کام وہ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، ابو بکر انی ارد الیک جوارک، ٹھیک ہے، تو جو تُو نے امان دی تھی نا، میں اس کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، جا وارض بجوار اللہ ورسولی، اور میں اللہ رسول کی امان میں آتا ہوں۔ یوم اذن بمکہ فقال رسول، اور یہ آپ نے اس کی امان کو ٹھکرا دیا، فرما جا جو کرنا کر لے، تو نے امان دے کر تو اب یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے امان دیا ہے تو میں اللہ کا نام بھی نہ لوں؟ یہ ہے جرت، جس کی وجہ سے مولا علی کہتے تھے کہ اشجا ہے ابو بکر صدیق۔ سارا مکہ فرمایا جا جو کرنا ہے کر لے، میں اعلانیہ تلاوت بھی کروں گا، اذان بھی دوں گا، اور اپنے رب کا نام لوں گا، روکنا ہے اپنے لوگوں کو روکو، لیکن جو آئے گا میں اسے رب کا دین بتاؤں گا، اور جو تو نے مجھے امان دی تھی تو وہ تیرے حوالے دے کرتا ہوں، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں آتا ہوں۔ ام المومنین کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بات چلی رہی تھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے گھر آئے، اور سرکار نے فرمایا قد اریت دار الحجرتکم، اے ابو بکر ایک بات بتاؤں، جہاں میں نے ہجرت کر کے جانا ہے نا، وہ کھجوروں کی وادی ہے، وہ مجھے دکھائی گئی ہے۔ وہما حرتان، اور فہاجر من ہاجر قبل المدینۃ حین ذکر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورجع الى المدینۃ بعض من کان ہاجر الى الحبشۃ وتجهز ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ یہ بخاری شریف کی تفصیلی حدیث ہے جس کو میں نے پہلے عرض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں میں مکہ میں تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کی گھر دکھا دیا گیا، میں نے کھاری شور زمین دیکھی ہے، جہاں دو کالے پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجور کے باغات ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا تو جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی انہوں نے ہجرت کر لی، اور جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف جانا تھا وہ وہاں چلے گئے، اور وہ مدینے کی طرف لوٹ آئے کیونکہ ہجرت ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو رسول کریم نے فرمایا کہ تم نے بھی ہجرت نہیں کرنی، تم ٹھہرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم ابھی ٹھہرو، تم نے ہجرت نہیں کرنی، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ پر میری ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کی مصاحبت اور ساتھ کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا، اور ان کے پاس دو اونٹنیاں تھیں جن کو انہوں نے 4 مہینے تک ببول کے پتے کھلائے، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ببول کے پتے کھلائے، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک میں ان کا خیال معلوم نہ کر لوں. انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، اور میں نے کہا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی ہے. اور انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے لے گئے. یہ طویل حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس حدیث شریف میں یہ بات واضح کی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا. اب یہاں پر ذرا رک کر بات سنیے. تنہا تنہا ہجرت کرنا بہت مشکل مرحلہ تھا. ہجرت یہ نہیں تھا کہ یہ آئے اور بس میں بیٹھ کر گئے، کیونکہ جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے مکہ کے اندر، مشرکین نے یہ سوچ رکھا تھا اگر یہ بچ کر مکہ سے نکل گئے تو ہمارے لیے بہت بڑے درد سر بنیں گے، ان کو مکہ سے نکلنے نہ دو، یہ الگ اگر کہیں بس گئے تو بڑی تعداد بن جائے گی اور ہمارے لیے مصیبت ہوگی. تو صحابہ کرام راتوں کو تنہائی میں نکلتے رہے، لیکن حضور کے لیے رکنا اصل انہوں نے معاذ اللہ ان کا جو ہدف تھا العیاذ باللہ وہ حضور کی ذات تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کو روکنا تو یہ بہت بڑی مشقت کی طرف ان کو دعوت دینا ہے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ کے اندر آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی جوان بیٹی ہے، آپ کا بوڑھا باپ ہے، پورا گھر ہے، کاروبار ہے، اس حالت کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ جب سب چھپ چھپا کے نکل گئے ہیں تو میں بھی خاموشی کے ساتھ نکل جاؤں؟ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھ جاؤ گے. یعنی اب حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے لیے تجویز کیا، اور صدیق اکبر نے اس خوشی کے اندر ام المؤمنین دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہم نے جانا تھا ہمارے گھر آئے اور فرمایا آج ہی وہ رات ہے ابو بکر، چلو میرے ساتھ. تو صدیق اکبر داڑھے مار کر رونے لگے. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ بندہ غم کی بجائے کبھی خوشی میں بھی روتا ہے، تو جب میرا باپ حضور کے قدموں میں رو رہا تھا تو تب مجھے پتا چلا کہ بندے کو خوشی میں بھی رونا آتا ہے. تو اس مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر جانا. اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے پڑھنی تھی. اب یہ ہے سورۃ توبہ میرے سامنے، غور کیجیے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. بڑے دماغ کو بیدار کر کے آپ اس موضوع کو سمجھیے. میں نے اپنے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے پہلی جو تقریر کی ہے وہ پچھلی تقریروں کا خلاصہ بیان کیا، جبکہ موضوع ہمارا جو تھا ابتدا سے یہ تھا جس کو ہم نے بیان کرنا تھا. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 40، اب ذرا دلچسپی پیدا کیجیے اور میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں ٹیکنیکل. یہ آیت نمبر 40 یہ اس وقت نہیں اتر رہی جس وقت ہجرت ہو رہی ہے، یہ اس وقت اتر رہی ہے جس وقت غزوہ تبوک ہو رہی ہے. یہ ہجرت ہونے کے 9 سال کے بعد تقریباً اتر رہی ہے. ہجرت ہو گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے درمیان سے اللہ نے حفاظت سے آپ کو نکالا. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین کی جو امانتیں حضور کے پاس تھی، وہ عجیب تو دشمنی بھی کرتے تھے لیکن امانت حضور کے پاس رکھوا تھی، اور ان کو پتا تھا کہ جناب ہمارا قریبی ہوگا تو خیانت کر جائے گا، ان سے ہماری دشمنی اپنی جنا پر ہے لیکن اخلاق ایسا ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، یہ نبی کی شان. تو حضور سید عالم نے وہ ساری امانتیں حضرت مولا شیر خدا کو دی اور فرما میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح ہوگی اور تم نے تقسیم کرنا ہے، جن کا وہ حصہ دے دینا ہے. یہ بات نہ کریں کہ نبی گیا تو ہمارے مال کا کیا ہوا، کیونکہ نبی کا اخلاق ہی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اس کا کردار ہی دلیل ہوتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اب ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر حضور سید عالم غار میں گئے. توجہ کرنا، 3 دن غار میں رہے، اس کے بعد 2 ہفتے کا سفر ہے مدینہ شریف کا، اور ہر لمحے جان کو خطرہ ہے کیونکہ مشرکین مکہ نے پورا ارادہ کیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو شہید کریں گے معاذ اللہ. اور انہوں نے جب صبح مولا مرتضیٰ کو بستر پر دیکھا کہ یہ تو علی ہے، اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی کسی بھی حالت کے اندر ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے گا، اس کو 100 اونٹ، اس کو یہ، اس کو یہ، لالچ دے دیا گیا تاکہ صحرائی جو قزاق ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں یا اجرتی قاتل ہوتے ہیں، ان کو یہ لذت لگ جائے یار 2 بندے پکڑنے اور اتنا بڑا فائدہ جو 50 سال کمائے نہیں ملے گا، تاکہ یہ شورش صحرا کے اندر پھیل جائے. اور وہ اتنے بڑے کھوجی ہوتے تھے, وہ تو اونٹ کے نشان کے پاؤں کو دیکھ کر, آج بھی دیکھیے گورا تحقیق کرتا ہے, وہ جاتا ہے باقاعدہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں کہ آج بھی افریقہ کے جنگلوں کے اندر وہاں کے رہنے والے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ پاؤں کا پنجہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کس جانور کا ہے اور یہ جانور زخمی تھا یا صحت یاب تھا. عرب کے لوگ اتنے ذہین, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو دور ہوتا ہے بندہ اس میں کمال حاصل کرتا ہے, ان کو پتا چل جاتا ہے بکری کا پاؤں ہے, یہ گائے کا پاؤں ہے, یہ اونٹ کا ہے, اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا کہ نہیں تھا, اس نے کھانا کھایا تھا, اس طریقے اس کے اندازہ. اور وہ تو کلیئر صحرا ہے, دور سے بندہ نظر آ جائے, اور اعلان کر دیا گیا اتنا قیمتی کہ سالہ سال لگا کر بندہ اتنا مال نہ کما سکے. کہہ دیا گیا کیا کرنا ہے, کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو گرفتار کرنا ہے علیہ السلام, اور ان کو پتا ہے کہ جب وہ دو ہیں تو کتنی مزاحمت ہو جائے گی اور ان کے پاس کتنا اسلحہ ہوگا. تو اب آپ یہ ساری کنڈیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے ذہن میں رکھ کر ذوق لیجئے اور حقیقت کے قریب پہنچیے کتنا خطرناک مرحلہ ہے. راستہ بھی ایک ہی ہے, دو یا تین راستے بس, اور تینوں راستے کا بھائی اس کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ ہے نہیں مدینہ منورہ جانے کا, کیونکہ تین جگہ پر تو لاوا ایک ہی راستہ جو آنے کا ہے, اور اسی راستے کو بدل بدل کے بھی دیکھیں گے تو بھائی وہاں پر کوئی گھنے درخت کے باغات تو نہیں ہے کہ جس کے نیچے بندہ چھپ جائے, وہاں دور دور تک صحرا ہے, کہیں پر تھوڑے سے کیکر کی جھاڑیاں بھی ہوں تو وہ تو ایسی ہے کہ اس کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا, تو بندے کو تو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. اب جو صحرائی ڈاکو تھے ان کو بھی مزے لگ گئے کہ جناب پکڑنا بھی دو آدمی کو ہے, وہ کتنی مزاحمت کر لیں گے, ان کے پاس کون سا خنجر چاقو اور اتنی بڑی چیز ہوگی. اب اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا ہے تو دو ہفتہ یہ تین دن وہ, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں. توجہ ہے آپ کی, اللہ اکبر. اس یہ ہے اب قرآن نے یہ اتنا قیمتی مرحلہ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا اتنا بڑا ثبوت ہے یہ اخلاص کا کہ قرآن نے اس کو کوڈ کیا ہے یہاں پر. اور کوڈ کب کیا, نو سال بعد. لذت لیں ذرا اس بات کی, قرآن حوالہ بنا رہا ہے ہجرت کے واقعے کو غزوہ تبوک میں, اور غزوہ تبوک بڑی خطرناک جنگ ہے اور وہ رومن کے ساتھ ہے جو 2.5 لاکھ کی فوج لے کر دمشق میں کھڑا ہے اور یہاں حضور صحابہ کو تیار کر رہے ہیں. سب سے زیادہ سیولائز قوم اور جنگی اعتبار سے سب سے بڑی جنگجو قوم جو کئی سو سالوں پر ان کی جنگیں محیط ہیں, ان سے مسلمانوں کی جنگ ہونے جا رہی ہے, اور ورنہ اگر ان سے لڑیں گے نہیں تو مدینے پر چڑھائی کر دیں گے اور مدینے کو کنٹرول میں لے لیں گے. اور گرمی ایک طرف, تو یہ خطرہ کہ اتنی بڑی قوت ان سے لڑے کون, سپر پاور ہے اس وقت کی, اور اتنا اسلحہ کہاں سے لائیں, لڑے کیسے, اور لڑے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے انٹری ڈال دی مدینے کے اندر تو پھر مدینے کو کیسے سنبھالیں گے, اور وہ تو رہی رہائی ریاست سب چلی جائے گی. حضور سید عالم نے کئی دنوں رات مشاورت کی اس پر, تبوک پڑو بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے. ایک تو اتنا طاقتور دشمن, دوسری طرف گرمی موسم ایسا ہے کہ کھجوریں پک رہی ہیں کہ بندہ آسمان کے نیچے نکلے تو جسم کی چمڑی کو سورج جھلسا دے, اور سفر اتنا دور کا ہے, اب اس سے کہیں پر بھی ٹاکرا پڑ سکتا ہے. حضور نے مخبروں کو بھیج دیا کہ جاؤ ایک ایک وقت کی رپورٹیں دو. یہاں پر حضور صحابہ کو پریپیئر کر رہے ہیں, جنت کی بشارت آیتیں اتر رہی ہیں, قرآن اتر رہا ہے. او بھائی ان سے لڑنے کے لیے بغیر جنت کی بشارت کے کون سی چیز بندے کو کھڑا کر سکتی ہے, اتنا بڑا دشمن سامنے ہے, اللہ اکبر. اور گرمی اتنی ہے, کھجور توڑنے کا ٹائم بھی ہے, کچھ صحابہ بیپاری بھی ہے, وہ جو سال بھر محنت کی ہے اب منڈی سے پیسے اٹھانے ہیں, ایک یہ چیز سامنے کھڑی ہے. ادھر اتنا بڑا لشکر تیار کرنا ہے, 30 سے 35 ہزار کے قریب صحابہ تیار ہوئے, لیکن ان کی لڑائی کے موافق اسلحہ نہیں ہے. کبھی تبوک کو پڑھیں, غزوہ تبوک پر 2 صفحے بھی لکھے گئے ہیں اور 2000 صفحے بھی لکھے گئے ہیں. جس نے جس طرح سمجھا, جس فیلڈ کا ماہر تھا, میرے دوستو بزرگوں غور کیجئے. ایک تو جو بیپاری کاروباری صحابہ ہیں ان کے لیے آزمائش یہ کہ مال اترنے والا ہے, ٹھیک ہے, ادھر موسم اتنا ہے کہ زمین پر، اور روایت میں آتا ہے جب صحابہ چلے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور چمڑی اس طرح گر رہی تھی جیسے پسینہ نکلتا ہے. جب آدھے راستے تھوڑا سے مدینے سے نکلے تو حال اتنا ہوا، لیکن جرت یہ تھی کہ وہ زخم کی طرف نہیں دیکھتے تھے. حضور کی اونٹنی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور پاؤں کی چمڑی نکل چکی ہے اور اس خون جو رس رہا ہے اس میں ریت گھس رہی ہے، گرم ریتیں ہیں، کون صحابہ کی عظمتوں تک پہنچ پائے گا؟ ایک لفظ میں تم صحابی کے لیے جملہ کہتے ہو. سرکار دو عالم نے جب ان کی تکلیف دیکھی نا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو. اب حضور نے ہاتھ اٹھایا تو بارش برسی، بارش وہیں برسی جہاں قافلہ تھا، اور پھر وہ ٹھنڈک آئی. لیکن اب دیکھیے، ایک تو موسم، طاقتور دشمن جس کا اندازہ نہ لگایا جائے، کیا ریشو لگایا جائے مسلمانوں کے محدود لشکر کا اور اس کا، وہ ایک سیولائز حکومت، سپر پاور. پھر گرمی، مسلمانوں کے پاس جو یسر ہے، تنگی بہت ہے. سرکار دو عالم نے چندہ کیا، جو حدیث ممبر پر کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر لائے. کبھی سوچے میں اور آپ، سارا کچھ بھی نہیں رکھا، ہم سارا اللہ کی راہ میں دے دیں اور چوک پر بیٹھ جائیں، اتنی ہمت ہے کسی میں؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کاروبار، مال، دھن سب دے دیں. وہ کیسے لوگ تھے یار؟ میں اور آپ اپنے اوپر تاری کریں، اسی وقت سب دے دیں، اور جسم پر بھی وہ حصہ جو کپڑے کا تھا وہ بھی اتار دیا. کل کیا ہوگا؟ کل کی کس نے سوچنی ہے؟ اللہ رسول نے کہہ دیا، بس بھروسہ ہے. ٹاٹ پہن لی، بٹن تک توڑ کر دے دیے، کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے. لباس اتار دیا، ٹاٹ پہن لیا. حضور نے جب کیفیت دیکھی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کچھ چھوڑا؟ اور کچھ چھوڑا گھر کے لیے؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں لاؤ سب. ابو بکر ایسا لایا کہ سرکار دو عالم کی آنکھیں نم ہیں. فرما ابو بکر تیرا بوڑھا باپ ہے، تیری بیٹیاں، گھر کے لیے کچھ چھوڑا؟ وہ عاشق صادق ایسا فرما، اللہ رسول کو چھوڑا ہے نا یا رسول اللہ. کون پہنچ، ہم تو یہ مضمون بیان بھی نہیں کر سکتے، ہمیں تو بیان بھی نہیں آتا کہ اس حقیقت کو بیان کیسے کریں. تو صدیق اکبر کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم آدھا گھر لے آئے، کوئی صحابی کچھ لے آیا. اب 30,000 کے قریب، میں اس کو طویل نہیں کرتا، یہ خود گھنٹوں کی تقریر غزوہ تبوک کو پڑھنا. لشکر تیار ہو گیا، صحابہ کرام روانہ ہو گئے، اس میں سے کچھ بیپاری صحابہ رک گئے اور یہ کہا کہ بس کل جو ہے وہ کھجور اتارتے ہیں، غلام کے حوالے کے دیتے ہیں. وہ منافق نہیں تھے، مخلص تھے، لیکن انسان ہے، کبھی اپنی کام کو، مقدمات کو ترتیب دینے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور بھروسہ، بھائی میرے پاس یہ اونٹنی موجود ہے نا، میرے پاس تو قیمتی چیزیں موجود ہیں، ایک دن لیٹ ہوں گا نا، تیزی سے اونٹنی لوں گا اور پہنچ جاؤں گا حضور کے پاس. اب اس میں لوگوں کی تاخیر ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین جل والا کی قدرت اس کو ملاحظہ کر رہی ہے. فرمایا جب میرے نبی نے کہا نکلو تو پھر کیوں رک رہے ہو؟ اب دیکھ رہے، یہ آیت غزوہ تبوک میں اتر رہی ہے، 9 سال بعد. اللہ نے صحابہ کرام اور اس وقت کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے اس واقعے کو قرآن کوڈ کرتا ہے، نہیں جاؤ گے میرے نبی کے ساتھ، اکیلا چھوڑ دو گے. فرما الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہیں کی تو. فقط نصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکا ہے اپنے محبوب کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت میرے محبوب کو ان کافروں نے نکالا تھا، ثانی سنین، وہ دو میں سے دو تھے. اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور وہ ایک دوست دوسرے سے کہتا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دیکھیے، یہ واقعہ ہجرت کا ہے اور یہ اتنا قیمتی واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر، اور کہ خدا جب نبی کی مدد کے لیے آتا ہے تو پھر ایک بھی مخلص کو قریب کر کے اتنا بڑا کام کرتا ہے. فرما الا تنصروہ، تم نہیں نکلو گے تبوک میں میرے محبوب کے لیے، فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکا ہے پہلے. اب دیکھیں، تبوک کے واقعے کو اٹھا کر لے کر جا کر بیان کیا جا رہا ہے ہجرت کو. وہ ہجرت کا واقعہ کتنا قیمتی ہے کہ رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اخلاص کتنا ہونا چاہیے، جب وہ کہیں ہاں تو ہاں، تو رب نے فرمایا اگر تم ہمت نہیں کرتے تو اللہ ایسے بندے کھڑے کرے گا جیسا اللہ نے، اگر اللہ تنصروہ، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی، فقط نصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکا ہے اپنے اس محبوب کی، کب اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دو تھے، آیت کی تشریح کرتے ہیں صبر کیجئے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کا اخلاص اور حضور کے ساتھ دینے میں غلامی کا حق ادا کرنا اتنی سچائی پر تھا کہ واقع تبوک میں خدا نے اپنے بندوں میں جس کے اخلاص کو اپنے مخلص ہونے کی دلیل بنائی، وہ واقعہ غار تھا، وہ ابو بکر صدیق تھے، وہ ابو بکر صدیق تھے تبوک میں، اگر آپ اترے اس مضمون تو بندے کی چیخ نکلتی ہے، قرآن نے اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ اللہ نے سب کو ڈانٹ پلائی الا ابو بکر، کیونکہ ابو بکر کو تو کوڈ کیا گیا، اس پر علماء کے اقوال ہے، فرما رب نے ڈانٹ پلائی، الا تنصرو، میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اور اللہ نے مدد نصرہ اللہ، تم مدد نہیں کرو گے جبکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مدد فرمائی، کب فرمائی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب محبوب کو نکالا گیا تھا تو اس وقت تو نکلنے کا وقت ہے، لیکن جب میرا محبوب تنہا تھا اس وقت بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کی مدد کی تھی، آج بھی مدد کرے گا، لہذا نکلو، اور فرما الا تنصروہ، اور اگر تم نہیں مدد کرو گے اللہ مدد کرے گا، تو پتا چلا ابو بکر صدیق کی صداقت اتنی تھی کہ رب نے اس کو اپنی مدد کا مظہر اتم قرار دیا ہے، رکھ لو کمی کو اپنے گھر میں، لے آؤ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی روایت، اس قرآن کو سامنے رکھو میرے دوستوں، کس منہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے تبرک کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا ابھی جاؤ گھر اور اس آیت کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 اٹھاؤ، یہ پورا واقعہ تبوک سے متعلق ہے، یہ ہجرت کے واقعے کو کوڈ کیا گیا ہے، یہ بات ہجرت کے وقت نہیں ہو رہی ہے، انتہائی دقت کے وقت ہو رہی ہے، اور اسے خوف لگا ہوا ہے، سامنے 2.5 لاکھ فوج ہے، ادھر کاروبار ہے، ادھر معاملات ہیں، ادھر موسم ہے، اللہ فرما تو مدد نہیں کرو گے، جب کہہ دیا نکلو تو نکلو، اور نہیں کرو گے تو کیا ہوتا ہے، اللہ نے مدد کی ہے اپنے حبیب کی، اللہ نے مدد کی ہے اپنے حبیب کی، اس وقت کے جب اس کو مشرکین مکہ نے نکالا، اور فرمایا یہاں سے آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر کا ایمان، رب نے فقد نصرہ اللہ کہہ کر ابو بکر، کیونکہ عالم اسباب ہے، مدد خدا کی تھی رسول کے ساتھ، اور مددگار بنایا گیا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا، توجہ ہے، ساتھ میں لایا گیا، فرما رب نے مدد کی، ان مددوں کے اندر سب سے بڑا ذریعہ میرے دوستو، جہاں دیگر چیزوں سے حضور کو پروٹیکٹ اور محفوظ کیا گیا، اس میں اصل الاصول تو ابو بکر صدیق تھے، پتا چلا ابو بکر صدیق اس قدر مخلص ہیں کہ ان کے عمل کو رب نے اپنی مدد قرار دیا، اللہ اکبر، ان کا ایمان کتنا عظیم ہے، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، معاذ اللہ ان کی طرف نفاق کی نسبت کرنا، تو اس قرآن کی آیت کا بوجھ پھر کون اٹھائے گا، آپ ذرا سنیں، اتنا سمجھ گئے، اس کا ذوق کبھی لیجئے گا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے مدد کی جب ان کو نکالا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے جب ان کا نکالا تھا تو رب آگے کہتا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دو تھے، ثانی کہتے ہیں دو کو، ثانی اثنین کہتے ہیں دو کو، ثانی بھی دو کو کہتے ہیں، تو ثانی اثنین دو میں سے دو تھے، دو میں سے دو ہی تھے، ان میں سے جو دو تھا، تو جو ان میں سے جو تھا وہ دو، وہ ایک تھا، اور یہ دو تھا، یہی بلا فصل تھا، یہ ثانی اثنین بلا فصل نہیں ہے تو کیا ہے، دو میں سے، اللہ کہہ رہا ہے ثانی اثنین دو میں سے جو دو تھے، دو میں سے جو دو تھے، تو ایک جو دو میں سے دو، تو پھر ایک ہو گیا ایک، اور دوسرے ہوئے دو، اور جو دو ہوتا ہے نا، تو تین کو ایک تک پہنچنے کے لیے دو سے گزرنا پڑتا ہے، دو کو ایک تک پہنچنے کے لیے کسی سے گزرنا نہیں ہوتا،
وہ اس کے بعد قائم ہوتا ہے. رب نے فرمایا ثانی اثنین دو میں سے دو تھا، ایک میرا محبوب تھا، دوسرا ابوبکر صدیق تھا.
اور اس تاریخ کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس پر اعتراض اپنی جہالت میں لوگ کرتے ہیں، لیکن اس بات کا تو کوئی انکار نہیں کہ وہ دوسرے ابوبکر صدیق تھے.
تیسرے کا گزر نہیں، ثانی اثنین دو میں سے دو. اور بلا فصل کس کو کہتے ہیں؟ جو اصل کے بعد بغیر کسی فاصلے کے ہو. تو ثانی اثنین کا معنی ہی بلا فصل ہونا ہے، دو میں سے دو، ایک حضور جو اصل ہے، دوسرے ابوبکر صدیق. ہم یہی کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور رسول اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، اور اسی کو بلا فصل کہا جاتا ہے، اور قرآن نے ثانی اثنین کہہ کر بلا فصل کو واضح کر دیا. اب دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں، بڑی پیاری بات. اذ اخرجہ الا تنصروہ، تم مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ اللہ، تو اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا، اور اللہ نے مدد کی جبکہ جب کافروں نے ان کو نکالا. ثانی اثنین وہ دو میں سے جو دوسرے تھے نا، اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین وہ دو میں سے جو دو تھے، دو میں سے جو دوسرے تھے وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اس میں سے ایک نے اپنے صاحب سے کہا، ایک نے اپنے دوسرے سے کہا، لا تحزن، ڈرنا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ذرا اس پر آپ دیکھیے کہ اس سے جو مقاصد مترشح ہوتے ہیں، یہ اعلی ترین تعریف ہے. یہ جو جملہ ہے نا ثانی اثنین، یہ خدا نے کسی کے لیے نہیں کہا، اول الفضل خدا نے مختص کر کے کسی کے لیے نہیں کہا. ثانی اثنین اللہ نے کسی کے لیے نہیں کہا، اتنا قرب رسول اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملا جو ثانی اثنین. احادیث میں جن اکابر بزرگوں صحابہ اہل بیت کی تعریف ہے وہ سر آنکھوں میں، لیکن یہ نص قرآنی ہے جو فرما رہا ہے ثانی اثنین وہ دو میں سے دو تھے. اذ ہما فی الغار، کہ جبکہ وہ غار میں تھے، یقول لصاحبی ہی، اور انہوں نے کہا اپنے اس دوست سے، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں، اللہ رب العالمین جل والا ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں پر دیکھیں، ہم اہل سنت ساری فضیلتوں کو ماننے والے. ایک فضیلت وہ ہے جو چادر تطہیر کے اندر ہے، چادر تطہیر کے اندر حضور نے اپنی چادر مبارکہ میں حضرت مولا کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، سیدہ زہرہ کو لیا، اور اپنے ساتھ جوڑ دیا اور بتا دیا کہ یہ میرے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مائیت ان پانچ کی ہے اور ایک مائیت ان تین کی ہے. وہ حدیث پاک سے، یہ قرآن سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ما ظنک باثنین، ابوبکر تو اس دو کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ ثالثہما، جس کا تیسرا اللہ ہے. اب یہاں جس گیدرنگ اور ملاقات کی بات ہے، بلا تشبیہ اللہ کے لیے بلا تشبیہ، یہاں پر تین ذاتوں کا اکٹھا ہونا ہے فرق ابدیت اور معبودیت کے ساتھ. فرمایا کہ دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، وہاں چادر میں پانچ ہیں، سنی ان کو بھی مانتا ہے، اور یہاں ایک ساتھ یہ تین ہے، اور تیسرا ادھر نبی پاک ہے پانچویں، اور ادھر تیسرا اللہ کی ذات مبارکہ ہے، جس کی یعنی اللہ نے ادھر، آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مائیت میں چادر میں جگہ دے کر اپنی مائیت اور حمایت اور قرب کا مرتبہ دیا. یہاں رب نے اپنی رحمت میں لے کر خود کی شرکت کو ظاہر کیا، فرمایا کہ ان اللہ معنا، اور حضور کہتے ما ظنک باثنین، وہ دو لوگوں کی کیا قدر ہوگی، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا خدا ہو جائے. ایک وہ دائرہ دیکھیے، ایک یہ دائرہ دیکھیے. سنی دونوں دائروں کو مانتے ہیں، لیکن وہ دائرہ جو رب کے ساتھ ہے وہ قرآن میں منصوص ہے. اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ابوبکر صدیق. حضور نے فرمایا ما ظنک، کیا کہتا ہے ابوبکر تو اس دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جس کا جو ہے وہ تیسرا اللہ رب العالمین جل وعلا ہے. تو اب آپ دیکھیے، ایک رب، حضور، ابوبکر، اللہ کی بارگاہ میں افضل نبی پاک، اور نبی پاک کی امت میں افضل ابوبکر صدیق. ترتیب دیکھیے آپ، فرمایا کہ ابوبکر تو اس بارے میں کیا کہے گا، ان دو کے بارے میں کیا کہے گا، کہ جس میں تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے. اس کے ساتھ ذرا دیکھیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو بکر گھبرا گئے. اب اس آیت کا انکار تو نہیں, ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, چلو اتنا تو ہے کہ یہاں سیدنا صدیق اکبر ہے. اب یہاں پر ایک سوال کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل جب کافر غار کے قریب آئے اور ان کے پاؤں نظر آنے لگے تو ابو بکر صدیق پر خوف آیا, اس لیے فرمایا کہ اذھما فی الغار قال لصاحب اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. اب سوال کھڑا کر دیا گیا کہ جناب آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق کو اگر حضور لے کر ساتھ گئے تھے تو ان کو غم نہیں کرنا چاہیے تھا, گھبرانا نہیں چاہیے تھا, اور یہ جو گھبرائے ہیں یہ اطاعت میں کمزوری ہے. ہم نے کہا دیکھو, ہم نے کہا اگر یہ اطاعت میں کمزوری ہے تو قرآن کریم فرقان حمید نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا, حضور کے بارے میں, لا یحزنک قولہم ان العزت للہ جميعا. حبیب آپ کافروں کی باتوں کا غم نہ کریں, ادھر بھی حزن ہے ادھر بھی حزن ہے, لا تحزن ادھر ہے لا یحزنک, دونوں کا مادہ اشتقاق حزن ہے. ادھر حضور سے کہا جا رہا ہے جب کافروں نے اپنی طرف سے بدبختی اور شقاوت کی انتہا کر دی تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تسلی دیتے ہوئے اپنے محبوب سے کہا لا یحزنک قولہم, سورہ یونس آیت نمبر 10 فرمایا لا یحزنک, لا یحزنک قول, آیت نمبر 65 سورت نمبر 10 لا یحزنک قولہم, اے حبیب آپ غمزدہ نہ ہو. ادھر حضور کیا کہہ رہے ہیں, ابو بکر تو غمزدہ نہ ہو. تو کہتے ہیں غمزدہ ہونا کمزوری کی نشانی تھی معاذ اللہ, ابو بکر ڈر گئے غمزدہ ہو گئے, حضور نے تسلی دی. تو میں نے کہا یہاں جو سورہ یونس میں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ لا یحزنک قولہم, ان کی باتوں سے غمزدہ نہیں ہونا, ان العزت للہ جميعا, کہ بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے, تو کوئی یہ کہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فریضہ رسالت اور اطاعت ربانی کے اندر کمزور پڑ گئے تھے تو غم ہو گیا تھا, تو غم کا لفظ تو یہاں پر بھی ہے. یہ غم حضور کو اپنی ذات کا نہیں, اس فریضے کی ادائیگی کا, اب یہ فریضہ کیسے ہوگا. ابو بکر صدیق کو غار میں غم اپنی جان کا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ میں حضور کی حفاظت کیسے کروں گا, اب یہ حفاظت کیسی ہوگی. توجہ ہے, اور یہاں پر آپ دیکھیے آیتوں کا ربط, آپ دیکھیے کمال جائیے محدثین و مفسرین پر جو اس کو جوڑا ہے. فرمایا دیکھو رب نے جب حضور کو تسلی دینا کافروں کی سختی پر تو فرمایا لا یحزنک قولہم, اور ادھر جب کافر آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو فکر لگی تو حضور نے فرمایا لا تحزن, ادھر رب نے کہا لا یحزنک, ادھر مصطفیٰ نے کہا لا تحزن. یہ جو غار میں کہا جا رہا ہے نا غم نہ کر, یہ رب نہیں کہہ رہا, یہ حضور نے کہا تھا ابو بکر صدیق سے, تو رب نے حضور کے جملوں کو دہرایا ہے. فرما اذ یقول لصاحبہ, اس نے اپنے دوست سے کہا تھا لا تحزن, یعنی رب جب اپنے محبوب کو احساس ذمہ داری میں ناز کہے تو غم کا لفظ کہتا ہے, اور اگر رسول ابو بکر کو ناز میں کہے تو وہ بھی غم کا لفظ کہتا ہے. جملہ دیکھیں کیسی مناسبت, جس انداز میں رب نے مصطفیٰ سے بات کی ہے اسی انداز میں مصطفیٰ کریم حضرت ابو بکر سے بات کرتے ہیں, تو یہ جس یہ انداز ہے محبوبیت. اور وہاں پر کیا کہا لا یحزنک قولہم ان العزت للہ جميعا, آپ کافروں کی باتوں پر اے مصطفیٰ کریم, جب حضور سے خطاب کیا سورہ یونس میں تو فرمایا آپ کافروں کی باتوں پر غم نہیں کرنا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان العزت للہ جميعا, قوت والی ذات جو اللہ کی ہے. اور جب یہ بات سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں آئی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس حضور کے تحفظ کے حوالے سے کہ اگر یہ نیچے جھک کر دیکھ لیں گے اور یہ حال ہوگا تو پھر صاحب قرآن اور صاحب دین کی حفاظت کس طرح ہوگی, تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اسی انداز میں جس انداز میں اللہ نے مصطفیٰ کو تسلی دی کہ غم نہ کرنا, اور تسلی کا جملہ کیا تھا اللہ طاقتور ہے, ادھر اللہ کے پیارے محبوب نے ابو بکر کو جو تسلی دی غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ربط کلام دیکھیں, وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے. یعنی یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ حضور سید عالم کی جناب میں جیسے حضور اللہ کے حبیب ہیں تو اللہ اپنے حبیب سے بات کر کے اپنی طاقت بتاتا ہے,
اسی طرح ابو بکر صدیق جو ہے وہ رسول کے حبیب ہیں، تو رسول ان کو تسلی دے کر اللہ کی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، دونوں دیکھیں لا یخزنو کا لا تحزن، ان العزت للہ جميعا ان اللہ معنا، وہی ترتیب کلام ہے اور بتایا گیا یہ رب کے محبوب ہیں اور یہ مصطفیٰ کا محبوب ہے. اور ہم اضافی تفسیر نہیں لا رہے ہیں، قرآن ہی سے بات کر رہے ہیں. وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 ہے، لا یحزنک قولہم ان العزت للہ جميعا، اور یہ غار والی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن یہاں پر امر کا صیغہ ہے، وہاں مضارے کا صیغہ ہے. وہاں فرمایا جا رہا ہے حبیب غم نہ کرنا، اور یہ غم جو تھا اگر غم دل میں آئے تو وہ غم اطاعت میں کمزوری اور ڈر کا نہیں ہوتا، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اور جو مدبر ہوتے ہیں ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ یہ منصب جو مجھے دے دیا گیا ہے میں اس کی ادائیگی کیسے کروں گا. تو رب نے فرمایا لا یحزنوں کا قولہم، ان کی ڈینگے جو یہ کافر مار رہے ہیں نا حبیب، اس میں غم مت کر، ان العزت للہ جميعا. یہاں حضور کرے ابو بکر بھلے یہ جھکیں گے جو بھی کریں کچھ نہیں، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر بھی غم میں تسلی اللہ کے نام سے دی جا رہی ہے، ادھر بھی مصطفیٰ کریم ابو بکر کو تسلی غم میں جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے. اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک جملہ جو قرآن نے مزید کہا، کیونکہ قرآن ہے نا، قرآن نے کیا کہا، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، معنا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. اگر آپ سورہ شعرا میں آ جائیں، سورہ شعرا کے اندر اگر آپ آ جائیں تو سورہ شعرا کی جی پڑھا دیجیے آپ، پڑھائیے. سورہ شعرا جو ہے وہ یہاں پر سامنے موجود ہے، سورہ شعرا کی آیت نمبر 19 ہے، غور کیجئے اس آیت کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہاں جو رسول کریم، یہ سارے جملے حضور کے جو اس کو اللہ نے بطور حکایت کے بیان کیے، ثانی سنین یہاں تک اللہ کا کلام ہے، کلام تو پورا ہے لیکن جو اللہ متکلم ہے خاص ادھر، ادھر جو کلام تھا وہ غار میں حضور نے کیا تھا جس کو رب نے اپنا کلام بنا کر بیان کیا. ثانی سنین کے بعد اس ہما فی الغار، یہ بھی وہ سابقہ کلام سے. اب حضور نے جو غار میں بات کی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ جس کو اللہ نے وہاں پر ذکر کیا کہ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، یہ دو جملے حضور کے ہیں کہ ڈرنا نہیں غم نہیں کرنا اللہ ہمارے ساتھ، یہ دو جملے جو ہیں وہ غار میں حضور نے کہے تھے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کے انہی جملوں کو سورہ توبہ کے اندر بیان کیا. حزن کے معنی کے اندر کیا روحانیت ہے، کیا لطافت ہے، اور مرشد اعظم جناب رسول اللہ کی تربیت میں رہ کر ابو بکر صدیق کی روحانیت اور ولایت کا طوطی کہاں پرواز کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کو کوئی منہاجی تو نہیں سمجھ سکتا، غوث پاک اور ولیوں کا غلام ضرور سمجھ سکتا ہے. یہ کتنی بڑی روحانیت کا منصب ہے، یہ قرب آپ دیکھیے مرشد کے ساتھ، خاص قرب. جو تھک گیا وہ چلا جائے، لیکن جو بیٹھا ہے ہم اپنی بات کو یہاں مکمل کریں گے کیونکہ آج عرس کی رات ہے. یہ میرے سامنے سورہ شورا ہے، اور سورہ شورا کی شعرا، عین والی شعرا، شورا نہیں شعرا، آیت نمبر ہے اس کی 62. دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے اپنی قوم کو چھوڑ کر، جب اللہ نے بلایا تو تنہا گئے. کیا گئے؟ تنہا گئے. اور آپ تنہا وہاں پہنچے، پیچھے ساری قوم مرتد ہو گئی اور بچڑے کو پوجنے لگی. تو حضرت موسیٰ نے جاتے وقت اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ کوئی لائق اعتبار نہیں ہے یہاں پر جس کو میں رب کے پاس لے جاؤں. تو اس کے لیے جملہ کیا کہا تھا، ذرا غور کرنا، قرآن کو قرآن سے حل کر رہے ہیں. یہ سورہ شعراء آیت نمبر 62، ان معیا ربی سیہدین، ان بے شک معیا، معیا معیا اکیلے میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان معیا، کہ بے شک تنہا میرے ساتھ ربی میرا رب ہے، سیہدین، اور وہ مجھے راہ دکھلائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ یقین نہیں تھا اس پر، اس لیے معیت، سپورٹ، معیت. اب کیسے آسان کریں تمہارے لیے، معیت جو عربی معیت یعنی اپنے تحفظ میں، اپنی معیت میں، اپنی سنگت میں، اپنی پسند میں حضرت موسیٰ نے کسی کو نہیں لیا.
کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ سب دو نمبر ہیں. اس لیے خود کو صرف اپنے رب کے حوالے کیا اور فرمایا انا معی ربی، میں اکیل، میرے ساتھ اکیلا میرا رب ہے. اور ابو بکر صدیق اتنا مخلص تھا، حضور نے نہیں کہا کہ انا معی ربی، فرما ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی اور تیرے ساتھ بھی ہے. اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کریں تو کسی ایک پر بھی اعتبار نہ کریں، اور معیت الہی، یہ معیت الہی ہے، یہاں دو نمبر بندہ نہیں آ سکتا، منافق آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو جوڑا جا رہا ہے رب کے ساتھ، رب کے ساتھ مخلص جڑتے ہیں. تو فرما ان معی ربی، میرے ساتھ جو ہے میں اکیلا ہوں، میرے مجھ اکیلے کے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. اور ادھر حضور کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ میرے اور تیرے دونوں کے ساتھ ہیں. اور فرمایا ابو بکر ما ظنک بسنین، تو اس بندے کے بارے میں کیا سمجھے گا کہ جو دو ہو اور ان کا تیسرا اللہ ہو. یہ ابو بکر صدیق کے ایمان سچائی کتنی بڑی دلیل ہے کہ دیکھیں حضور نے یہ نہیں کہا کہ ان ربی، قرآن یوں نہیں اترا کہ حضور، یہ قرآن یوں نہیں اترا ان ربی مائی و معاکا، یہ بھی گوارا نہیں کہ قرآن نے، جبکہ ادھر بھی معنی بن جاتا کہ حضور اپنی معیت جو رب کی بارگاہ میں قرب ہے، ساتھ ہے، قرب ہے، قرب ہے، جو رب کے ساتھ قرب ہے، اس کو الگ ذکر کرتے. سننے کی کوشش کیجیے اور لذت لیجیے، جو حضور کا قرب اللہ کے پاس ہے اس کو الگ ذکر کرتے کہ ان ربی معیہ و معاکا، اور ابو بکر کی معیت الگ ذکر کرتے، لیکن قرآن ایسا نہیں اترا کہ ان ربی معیہ و معاکا، بلکہ اپنی معیت جو رب کے ساتھ ہے اس میں ابو بکر کو جوڑ کر کہتے ہیں ان اللہ معنا، ایک لفظ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ اکٹھا ہے. اگر ولایت اور روحانیت اور تصوف آتی ہونا تو بندہ جھوم کر رہ جاتا ہے. اس سے بڑی ترقی، اس سے بڑی ترقی اور اس سے بڑی روحانیت کی سیر کیا ہوگی جو ابو بکر نے رسول اللہ کی صحبت میں کر لی اور قرآن نے اس کو ذکر کر دیا. جس کے قریب جانا تھا، جس رب کے لیے قریب ہونا تھا، روحانی سفروں کی منزلوں کا منتہا تو رب ہے کہ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. جو مقصود تھا وہ خود کہہ رہا ہے حبیب کہو کہ ما ظنک بسنین، اللہ ثالثہما، وہ دو کس مرتبے پر ہوں گے کہ جن کے ساتھ اللہ بھی ہوگا. اس کو زبان بیان کرنے سے ہی قاصر ہے کہ کس مرتبے پر روحانیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور اس درجے میں کوئی صحابی نہیں پہنچ پایا جو یہاں پر مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب کوئی خوف لاحق ہو گیا معاذ اللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خوف آ گیا تھا آپ کو، تو میں نے کہا ذرا آئیے پھر حضرت موسیٰ کو جب حکم ہوا کہ آؤ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے بات کرو، اور اللہ نے فرمایا لا تخافا، یہ قرآن کہہ رہا لا تخافا، سورۃ طہٰ آیت نمبر 46، آیت نمبر 20 بیان ہو رہی ہے یہاں پر، آیت نمبر 46 بیان ہو رہی، 46 ہے اور جو ہے وہ 20 ہے. فرمایا لا تخافا انی معکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ، اور دونوں ڈرنا نہیں، دونوں کہتے لا تحزن، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں ڈر آ گیا تھا. میں نے کہا وہ تو وصیت کی گئی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ایسی وصیت اللہ نبیوں کو بھی کرتا ہے، فرما جاؤ فرعون کے پاس اور بات کرو وہاں پر، اور لا تخافا، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں ڈرنا نہیں، انی معکما، کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ سورۃ طہٰ میں دو باتیں یہاں سے حل ہو رہی ہیں، غور کیجئے، ایک ہی آیت، ہمارا اصل درس وہی تھا، لیکن آپ کو اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اصل درس یہ ہے جو تفصیل سے ہم کرنا چاہتے تھے لیکن مختصر اس کو کر رہے ہیں. فرمایا کہ لا تخافا، اے موسیٰ علیہ السلام اور اے ہارون علیہ السلام تم دونوں ڈرنا نہیں. تو کیا وہ فریضہ رسالت کو ادا کرنے میں معاذ اللہ سست پڑ گئے تھے، ڈر گئے تھے؟ کیونکہ جب تم لا تحزن ان اللہ معنا کو دے کر ابو بکر پر اعتراض کرتے ہو اور قرآن کے طرز تکلم اور اس کی فصاحت کو سمجھے بغیر بات کرتے ہو
تو اللہ یہ تو حضرت ابو بکر ہیں، خدا نے تو اس انداز میں، یہ تو حضرت ابو بکر ہیں اور ان سے بات رسول اللہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ خود نبیوں سے ایسی بات کرتا ہے، تو زیادہ مؤکد حکم تو سخت وہاں ہونا چاہیے۔ بھائی ادھر تو رسول اللہ نے ابو بکر سے کہا نا غم نہ کرنا، اللہ نے تو نہیں کہا، یہ تو جملہ حضرت نبی پاک کا ہے کہ لا تحزن، ہے قرآن کیا ہے لیکن جملہ تو۔ اب حضور اگر ابو بکر صدیق سے کہیں کہ لا تحزن تو غم نہ کر، اور اللہ رسول اللہ سے کہے لا يحزنوك قولهم ان العزة لله جميعا، میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا منصب تو رسول کا ہے اور حضور کے کہنے سے زیادہ احترام تو اللہ کا ہے، وہ خطاب تو نبیوں کے ہوا، اگر ادھر بے ادبی آتی ہے تو ادھر کیا کرے گا؟ کوئی بات سمجھ رہے آپ؟ بھائی حضور کا کہنا نہیں مانا، غم کر گئے، تو میں نے کہا ادھر اللہ کا کہنا بڑا ہے یا رسول کا کہنا بڑا ہے؟ تو ادھر اللہ کہہ رہا ہے، ادھر تو بات ابو بکر کو کی گئی، ادھر بات رسولوں کو کی گئی۔ تو یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے نصیحت کا اور اپنے مخلصوں کو نوازنے کا، کہ وہ مخلص لوگ جو ڈر کر نہیں بھاگ رہے، اور ابو بکر نے اگر ڈرنا ہوتا تو پہلے ہی نہیں آتے، یہ جھوٹ بھی ذرا منہ پر مار دیا جائے، ابو بکر نے اگر ڈرنا ہوتا تو پہلے ہی حضور کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے، یا رسول اللہ جتنے صحابہ تنہا تنہا گئے ہیں میں بھی تنہا چلا جاتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا آپ چھٹی دے دیں، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوتی، تو حضور کیا زبردستی کہتے چل کسی اور کو؟ لیکن نہیں، یہ ازل سے انتخاب تھا، ابو بکر صدیق کو پتا تھا، اور یہ تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اصل ان کا ہدف معاذ اللہ حضور کی ذات تھی، اور اگر کوئی دشمن اپنے اصل ہدف کو دیکھتا ہے، جو اصل ہدف کے ساتھ جو لوگ تائید کرتے ہیں اس کے سہولت کار ہوتے ہیں، پہلے اس پر اٹیک ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر حضور کے دست راز اور ساتھ ہیں۔ اب ابو بکر تو چلے گئے، پیچھے گھر خالی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو نہ اپنے بچوں کا خیال ہے نہ کچھ، بلکہ جب غار میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، تو غار میں اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا وہ فلاں جگہ پر میرے پیسے پڑے جا کے لے آ، گھر میں چوننی بھی نہیں چھوڑی، جو رکھا تھا وہ بھی منگایا اور اپنے ساتھ باندھا کے سفر میں خدمت میں کام آئیں گے۔ یہ ابو بکر کا اخلاص ہے، اور یہ مستدرک کے اندر موجود ہے کہ جس وقت بیٹا عبداللہ لے جا رہا تھا تو دادا نے آواز سن لی، ابو قحافہ عثمان جو ابو بکر کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ابو بکر چلا بھی گیا اور گھر کا سارا سامان لے جا رہا ہے، تو ہم گزارا بسر کیسے کریں گے؟ اب ہمیں کیا پتا کہ ہم کب جائیں گے؟ تو بھائی لوگ کہتے ہیں جی والدین کا خیال رکھو، انہوں نے کہا وہ خیال مصطفیٰ میں ہی ہے، ایک وہ منزل ہے جو صرف ابو بکر کو سزاوار ہے، اس لیے علماء نے کہا کتنا خرچ کرنا چاہیے، تو فرما اتنا خرچ کرو کہ تم سوالی نہ بن جاؤ، کہ ابو بکر نے تو سب کچھ دے دیا تھا، فرما اس خرچ کی اجازت صرف ابو بکر کو، خدا کی قسم آپ اندازہ لگائی، فرما اللہ کی راہ میں دو، فرما اتنا دو کہ خود بھکاری نہ بن جاؤ، خود کسی کے آگے ہاتھ نہ بڑھاؤ، کیونکہ تم سب دے دو گے تم پھر صبر نہیں ہوگا، تم کہیں نہ کہیں ڈاماڈول ہوں گے، یہ شیر صرف ابو بکر تھا جو سب دے کر پھر بیٹھا رہتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا اللہم ابسط، میں نے داتا صاحب پر پوری تقریر کی اس پر، اللہم ابسط الی الدنیا، یا اللہ میرے لیے دنیا کو کھول دے، وہ زہدنا نہا، اور پھر مجھے اسے دور رکھنا، تاکہ جو آپ ذرا غور کیجئے، اگر میں اور آپ جوش میں سب کچھ بانٹ بھی دے تو کل کسی سے کہیں گے یار وہ گھر میں کوئی دودھ کے پیسے نہیں ہے دے دو، جب آ جائیں گے تو پھر لوٹا دوں گا، تو فرما اس لیے تمہیں کہا تھا سب خرچ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، علماء نے لکھا سب دے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ تو پھر سوال کرے گا تیرے بچوں کی عزت کا کیا ہوگا، فرما یہ شیر خدا کا ابو بکر ہے جو سب دیتا ہے تو پھر اس صبر کرنے کی طاقت بھی اللہ نے اس کو دی ہے، گھر سے سب منگایا، جب بیٹی جب باپ نے یہ کہا ابو قحافہ نے رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر جو گھر میں رکھا ہے وہ بھی لے گیا، تو سیدھا اسما بنت ابی بکر جو بڑی بیٹی ہیں وہ گئی اور پانی مٹکے میں جو پانی تھا اس کو گرایا اور دبا کر ہلکے انداز میں مٹکے کو توڑا اور اس کی جو ٹکڑیاں بن گئی تھی تو موٹا کمبل اس کے اوپر ڈالا، کیونکہ ابو قحافہ نابینا تھے، اور قریب لے جا کر دادا کا ہاتھ رکھ کر کہا یہ دیکھو اس کمبل میں اتنا مال تو لپیٹ کر گئے ہیں نا، اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ لگا اچھا میرا دل سکون میں، اچھا ابو بکر اچھا کہ اس نے مال چھوڑا ہے، یہ قربانیاں ہیں ابو بکر کے گھر کی، تم غار میں اس پر شک کی بات کرتے ہو، ابو بکر کا بچہ بچہ رسول اللہ کی وفاداری میں تھا۔
بلکہ آپ کا غلام عامر بن فہیرہ، غلام تو چمنی پر بک جاتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں ایک بندہ کہیں کام کر رہا ہے، اگلے نے کہا 5000 دے دوں گا میرے پاس آ جا، اس نے کہا سر میری طبیعت خراب ہے کل سے نہیں آؤں گا. ہر بندے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. وہ غلامی کا دور کتنا لالچی دور تھا. تو عامر بن فہیرہ جب وہ اس کی ان کی ڈیوٹی تھی توجہ کرنا، حضور کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، پتا ہے تو ابو بکر کو پتا ہے، ابو بکر کی بیوی کو پتا ہے، ان کی بیٹیوں کو پتا ہے، اور ابو بکر کے بیٹوں کو پتا ہے، اور غلام کو پتا ہے. یہ اخلاص ہے. جب ابو جہل دروازے پر آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دیکھا کہ مولا مرتضیٰ کو، جب دیکھا کہ مولا مرتضیٰ بستر پر ہے تو وہ وہیں سے لوٹا اور ابو بکر صدیق کے گھر گیا. اسے بھی پتا تھا کہ نبی اپنے گھر نہیں تو ابو بکر کے گھر ہوں گے، اور آج نبی ہیں ادھر ہی جہاں ابو بکر ہے، اور ابو بکر وہی ہیں جہاں نبی ہے. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں. دیکھیے آپ وہی قرب کی منزل ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی، یہ جو غلام کی میں بات کر رہا ہوں، عامر بن فہیرہ، اعلان ہو رہا ہے گلیوں میں، اور حضور کو روکنا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی. کافروں نے سارے کاروبار بند کر دیے، ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دی. انہوں نے کہا یہ مدینے نہ پہنچے، کسی طریقے سے ان کو ہتھیا لو، اس لیے کہ اگر یہ پہنچ گئے تو بہت بڑی طاقت بن جائیں گے. انہوں نے اعلان کر دیا. سوراقہ کا واقعہ آپ کے سامنے. لیکن مدین مکے کی گلیوں میں اعلان ہوتا تھا، اور اتنی لالچ میں ہوتا تھا کہ بوڑھا کافر جو ہل نہیں سکتا وہ بھی کہتا کاش میری ٹانگیں صحیح ہوتی تو میں ان کو ڈھونڈنے نکلتا تو یہ پیسے مجھے مل جاتے. فلاں قبیلے کی عورت سے شادی کرائی جائے گی، اتنا مال دیا جائے گا. اور ابو بکر صدیق نے اپنے غلام، چلو بیٹا مخلص ہوتا ہے، غلام کون سا بیٹا ہوتا ہے، وہ کل کسی کا تھا آج ہمارا کل کسی کا ہوگا، لیکن صحبت ابو بکر میں وہ ایسا صدیق بنا، اور صدیق کی صحبت میں وہ بھی صدیق ہو گیا. ان کی ڈیوٹی تھی اپنے اوپر تاری کرنا، اتنی قربانی کس نے دی ہے. فرمایا ابو بکر نے کہ اے عبداللہ، اے ابو کو سن لو. تو کہتے جی عامر بن فہیرہ. فرمایا تیرا کام ہے کہ دوپہر کے وقت جب وہ سستا رہے ہوں تو بکریاں لے کر پہنچنا، اور بکریوں کو ٹہلاتے ہوئے پہنچنا. سیدھا سیدھا آئے گا تو وہ ایسی ہر بندے کو شک میں دیتے ہیں. تو عبداللہ پہلے اس گلی میں جائیں گرمی میں، وہ ادھر بکری گھمائیں، پھر ادھر چلے جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، توجہ بانٹیں، اور پھر غار سور کی طرف روانہ. 18 سال کا لڑکا بھی غار سور جائے نا تو 5 دن پاؤں دبواتا ہے، سمجھ. حضرت اسماء صبح شام جاتی تھی بیٹی کھانا بنا کر، اور یہ جو ہے عبداللہ یہ بکریاں لے کر جاتے تھے. آپ دیکھیے اس بازار سے گزر رہے ہیں جہاں کانوں میں آواز آ رہی ہے. عبداللہ جو جا رہے ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ جو غلام ہے وہ جا رہے ہیں اور کانوں میں آواز آ رہی ہے، وہ بھائی غلام ہے آج پیسے لے لو، غلامی سے آزاد ہو جاؤ، خود جائیداد خرید لیں گے، پراپرٹی بنا لیں گے، بس ایک سودا تو کرنا ہے. لیکن آپ ابو بکر صدیق کی تربیت دیکھیں کہ لاکھوں روپوں کی مانگ کروڑوں روپے کی لالچ دی جا رہی ہے، اور انہی اعلان کرنے والوں کے سامنے وہ بکری چراتا ہوا جا رہا ہے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اور پہنچتا ہے حضور کو دودھ پلا کر، پھر وہ بکریاں واپس لاتا ہے، پھر جاتا ہے دوسرے دن، پھر آتا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر تیری صداقت، تیری دیانت، تیری وفاداری کا کون اندازہ لگائے. تیری صحبت میں بیٹھنے والا غلام جو آج اس کا ہے کل کا ہے کل اس کا ہو سکتا ہے، لیکن تیری صحبت میں بیٹھ کر اس کے دل میں وفاداری رسول اور احترام انسانیت اور احترام اسلام اور رب کی امانت کی حفاظت کا جذبہ اتنا آیا کہ غلام تھا، غلام تھا، عام آدمی تھا، وہ ادھر ادھر منہ نہیں ڈالتا، وہ بھی رسول اللہ کے راز کی حفاظت کرتا ہے. تو اندازہ لگاؤ صدیق کا پورا گھرانہ حضور سید عالم کے لیے کتنا امین تھا، اور اس کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا اللہ رسول پر ایمان کتنا کامل تھا، اللہ رسول پر ایمان کتنا کامل تھا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ لا، حضرت موسیٰ سے فرمایا نا کہ لا تخافا انی معکما، اے موسیٰ ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اور تم دونوں ڈرنا نہیں، اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے. اور یہاں پر دیکھیے حضرت نبی پاک فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جملہ لا یحزنوک قولہم ان العزت للہ جميعا، یہ آیت اوپر رکھے سورہ یونس کی اور یہ سورہ توبہ کی آیت میں نیچے رکھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ جس محبت میں اپنے حبیب سے کلام کرتا ہے اسی محبت میں رسول اللہ اپنے حبیب ابو بکر سے کلام کرتے ہیں، پتا چلا یہ ان کا نائب ہے اور وہ رب کے نائب ہے. یہ بلا فصل کا عقیدہ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر کس طریقے سے کشادہ کر دیا گیا اور بیان کر دیا گیا. یہ گویا کہ سورہ توبہ کی آیت، ابھی تو ہم نے وہ آیت پڑھی نہیں، جو مرتدوں سے مقابلے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور مولا مرتضی اور ان کے خلیفہ سلسلہ قادریہ جن سے چلتا ہے حضرت حسن بصری، حضرت حسن بصری اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر کے لیے ہے کہ جس نے بحرین کے ان مرتدوں کو جنہوں نے زکات دینے کا انکار کیا، جنہوں نے زکات دینے کا انکار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ ان کے مقابلے پر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ وہاں پر اشارہ فرمایا کہ یہ زکات میں کیا نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کیا جملہ کہتے ہیں، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے. اللہ اکبر. جب یہ مسئلہ مرتدوں کا ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب بیان کیا کہ حبیب کہ صحابہ اس بات کو سن لیں کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، اس قوم کی علامت یہ ہوگی کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. یہ صدیق اکبر کی ساری شان ہے. یہاں جو حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر کہ حضور سید عالم کی مثال کے بعد جب قوم مرتد ہوئی یعنی اسلام سے پھر گئی، ہم زکات نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ تھا، فرما واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم میں ان کے خلاف تلوار چلاؤں گا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں. جیسے نماز فرض ہے ایسے زکات فرض ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کہا حضور وہ کلمہ پڑھتے ہیں تھوڑی تخفیف کیجیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور کے بعد دیکھیں احساس ذمہ داری، فرمایا عمر تو زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا اور آج ہمت کی بات آئی تو پسوا ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث حضرت عمر نے فرمایا فواللہ ما ہوا الا قد شرح اللہ صدر ابی بکر فعرفت انه الحق، فرمایا میرا دل کھلا اس لیے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ابو بکر کا دل کھلا تھا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا دل کھلا تھا. اب میں حضرت تاجدار گولڑا کو یہاں پڑھتا ہوں، دیکھیں یہ میرے سامنے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 19 ہے. حضرت تاجدار گولڑا لکھتے ہیں اس بارے میں، فرمایا اس موقع پر حضرت عمر اور حضرت علی دونوں کی رائے صدیق اکبر کی رائے کے خلاف تھی. یہ تاجدار گولڑا لکھ رہے ہیں تصفیہ ما بین سنی و شیعہ صفحہ نمبر 19، کیونکہ حضرت مولا علی، توجہ حضرت مولا علی اور فاروق اعظم کہتے تھے کہ جنہوں نے زکات کا انکار کیا ان پر سختی نہ کی جائے، وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں اور فرائض تو ادا کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر کا یہ تھا کہ جیسے زکات فرض، جیسے نماز فرض ہے ایسے زکات فرض، دین کے کسی ایک رکن کا انکار بھی کفر ہے. اگر ان کے پاس بکری کا بچہ بھی زکات کا ہوگا میں تلوار نیام میں نہیں ڈالوں گا، میں کیونکہ قتل کرنا ہے نا، تو قتل تو مرتد کا ہی ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا. حضرت مولا علی اور حضرت عمر قتل سے روکتے تھے کہ ان پر اسلام کا اطلاق کیا جائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس رائے کی طرف تھے کہ نہیں، زکات جو ہے وہ صلات کی طرح ہے اور یہ مرتد ہیں، ان کے ساتھ ہم حق کے ساتھ نپٹیں گے. اب آپ دیکھیں حضرت پیر محلی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، میں اگر اعلی حضرت کا لکھتا تو خاید کسی کو چبن ہوتی. آئیے، یہ سارے بزرگ ایک ہی ہوتے ہیں، چاہے گولڑا میں آئیں یا بریلی میں آئیں، ہم تو الحمدللہ سارے بزرگوں کے ماننے والے ہیں اور 19 سے اللہ کی بارگاہ میں دستر شفاعت رکھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 19 ہے میرے سامنے اور ایک ہی نسخہ ہے اس کا، تو کوئی صفحے کا فرق بھی نہیں ہے، اور یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ ہے. اس پورے واقعے کو کہ اور یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی نا، یہ حضرت تاجدار گولڑا اوپر نقل کر رہے ہیں، اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں سے بھی جہاد کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کریں گے، کیونکہ زکات خدا کا حق ہے. خدا کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا بچہ نہ دیں گے جو حضور کو دیا کرتے تھے تو بھی ہم ان سے جہاد کریں گے. اس پر حضرت عمر نے فرمایا ان الحق، یہ حق ہے، اخرج الشیخان. اور یہ حدیث ماں اس موقع پر تاجدار گولڑا مزید، اس موقع پر عمر فاروق اور علی المرتضی وغیرہما کی رائے آرا صدیقی رائے کے خلاف تھی اور عمر اور صدیق اکبر کے درمیان مکالمہ ہوا. صدیق اکبر نے عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کیا یہ کیا تو جہالت کے دور میں تو جابر تھا اور اسلام میں آ کر نرم ہو گیا؟ اسی طرح حضرت علی اور صدیق کے درمیان بھی گفتگو ہوئی، آخر سب نے اقرار کیا کہ صدیق کی رائے حق ہے۔ مولا مرتضی نے بھی اعتراف کیا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، انا مدینۃ العلم ولی بابوہا شان ہے، لیکن صدیق عالم امت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عالم امت ہے، جس کا اعتراف حضرت مولا کو ہے۔ اور مولا نے اس فتوے کے اوپر کس کی جانب مراجعات فرمائی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے۔ اور یہ دیکھیں دوبارہ جملہ سنیے جو تاجدار گوڑا لکھتے ہیں، اس طرح حضرت علی اور جناب صدیق کے مابین بھی گفتگو ہوئی، یہی ہوئی نا کہ تلوار نہیں اٹھاؤں، اپنے فرما اٹھاؤں گا، تلوار نہ اٹھانے کی وجہ انہوں نے کیا بنائی تھی اور انہوں نے کیا بالکل زمین آسمان کا فرق تھا، کیونکہ جس پر نہیں اٹھانی ہے اس پر اٹھا لی تو خطرہ، اور جس پر اٹھانی ہے اس پر نہیں اٹھائی تو خطرہ، سب ایک طرف تھے۔ تاجدار گولا کہتے ہیں سارے صحابہ ایک طرف تھے اور ابو بکر صدیق ایک طرف تھے۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ وہ دربار میں گئی، دربار تھا، ابے میں نے کہا دربار تھا، بکواس کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مثال دیکھیے، امام احمد نے کتاب الزہد میں لکھا، جس وقت خلیفہ بنے اپنا سارا کاروبار اٹھا کر بیت المال میں دے دیا، حضرت عمر نے کہا یہ کیا کرے؟ فرمانی اس سے مجھے تہمت آئے گی، اس سے مجھ پر تہمت آئے گی کہ ابو بکر کا کاروبار بڑھ رہا ہے۔ سب اٹھا کر بیت المال میں دیا اور صرف اتنا لیا جس سے خرچہ چلتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ گھر آئے تو ذرا ایک دفعہ بڑا یعنی میٹھا کھانا بنا ہوا تھا، بیگم سے کہا یہ آج زیادہ آیا ہے؟ کہا نہیں، روزانہ جو سوجی آتی ہے نا تو وہ تھوڑی تھوڑی میں جمع کر لیتی ہوں۔ آپ نے خادم کو بلایا کہ اس کا مطلب مجھے بیت المال سے وظیفہ زیادہ ملتا ہے، کہا اس کو کاٹو۔ حضرت ابو بکر سر، حضرت عمر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ابو بکر جو تم نے بنیادیں ڈالی ہیں نا وہ بعد والوں کے لیے بہت مشکل ہے، اتنا حساس، کیا کریں گے باغ لے کر؟ خلافت پر آئے ساری جائیداد بیت المال کے حوالے کی، اور انتقال کا وقت جب آیا تو ایک غلام آپ کے پاس تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ نے کہا یہ مسلم امام احمد نے اس کو کتاب الزہد میں نقل کیا، اپنی شہزادی حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے انتقال کے فوراً بعد یہ غلام بیت المال کا عمر کے حوالے کرنا۔ جب غلام حوالے کیا تو حضرت عمر دھاڑے مار کر رونے لگے، فرمایا غلام تو آپ کو دیا تھا، فرما حوالے کر دیا ہے، یہ غلام ایک غلام تک واپس کر دیا۔ حضرت عمر رو کر کے لگے، آپ نے جو فریضہ خلافت کی ادائیگی میں امانت کی قیدیں لگائی ہیں وہ بہت مشکل ہے، اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ بیانت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر دیکھیں حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب لکھتے ہیں، اس طرح حضرت علی اور جناب صدیق کے مابین گفتگو ہوئی اور آخر الامر سب نے صدیق اکبر کی رائے کو حق جانا اور یہ اجتہاد میں کامل رہے، اور اسی لیے وہ ارتداد کی آیت آپ ہی پر صادق آتی ہے اس کے رد میں، اور وہ ارتداد کی آیت میں جو رد ہے اور رد کرنے والوں کی جو تحسین ہے اس کا مرجع اصل آپ ہیں، کیونکہ لڑی تو ساری فوج تھی لیکن کمانڈر کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ کمانڈر ایسا نہیں تھا، وہ کمانڈر مسئلے کو سمجھتا تھا کہ یہاں جہاد ہونا چاہیے اور ساری قوم کو اس رائے پر تیار کر رہا ہے جیسا رسول اللہ جہاد میں صحابہ کو تیار کرتے تھے، لہذا وہ خلافت بھی برحق تھی، وہ جہاد بھی برحق تھا۔ اور قرآن نے کہا جنہیں ہم رسول کے بعد مرتدوں کو ختم کرنے کے لیے لائیں گے ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جو اللہ سے محبت کرے وہ ولی بن جائے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو آپ کہو ولایت نہیں ہے؟ کتنا بوجھ، ان آیتوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ صدیق اکبر کی شان ہے جن کی ولایت کو قرآن بیان کرتا، اللہ فرماتا ہے یحبہم، اللہ ان سب سے محبت کرتا ہے۔ جو دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں وہ حبو نہ ہو اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے اصل الاصول حضرت ابو بکر ہیں کیونکہ کمانڈر آپ تھے فیصلہ آپ تھا اور تاجدار گولا لکھتے ہیں آخر العمر سب نے اقرار کیا کہ صدیق اکبر کی رائے حق ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو رائے پڑھی ہے یہ تصفیہ ما بین السنی و شیعہ کے اندر ہے اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے. میں نے تو صرف غار پر ہی ساری تقریر گزار دی ہے میرے دوستو, ابھی علم میں ابو بکر پر بات ہی نہیں ہوئی. ابو بکر صدیق کا علم کیا ہے؟ رسول کریم جب شاہ فرمایا بخاری شریف کی حدیث مسلم کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ آیا وہ دنیا کی فراوانی لے لے یا اللہ کو لے لے, تو میں اس بندے نے اللہ کو لیا. صدیق اکبر دھاڑے مار کر رونے لگے. صدیق اکبر دھاڑے مار کر میرے دوستو بزرگوں رونے لگے. بھائی بات تو بالکل سیدھی سادی تھی. یہ حضرت ابو سعید خدری ہے, ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده. اللہ نے, حضور نے ایک جنرل بات کی لیکن وہ اصل مسئلہ کون سمجھ رہا تھا؟ یہ ہے اجتہاد خاص. حضور ایک بات کی, اللہ نے اختیار دیا ہے, اللہ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور اللہ کے پاس آنے کے درمیان اختیار دے دیا. بس اس بندے نے جو ہے وہ بس اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے. بس یہ جملہ جب حضور کہہ کر خاموش ہوئے ہیں, فبقا ابو بکرن, مجمع ابو بکر کی چیخیں نکل گئی رو رو کے. حضرت ابو سعید خدری ہیں اس کے راوی, جو اہل بیت کے عاشق ہیں. وہ کہتے ہیں میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں نے کہا ما یبکی ھذا الشیخ, میں دیکھتا ہوں یہ بزرگ رو کیوں رہے ہیں, بات ایسی کیا ہو گئی؟ ان یکون اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار عند اللہ فکان رسول اللہ العبد. تو یہ اشارہ دیا کہ یہاں جو عبد کی بات ہو رہی ہے حضور ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں, یہ بخاری کی حدیث 4466 کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا, او مجھے پتا چلا ابو بکر سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے. حضور بات کرتے ہیں مراد یہ سمجھتا ہے. قرآن کی آیت نازل, اذا جاء نصر اللہ والفتح. صدیق اکبر رونے لگے. صحابہ نے کہا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ فرمایا اس میں حضور کے وصال کا ذکر ہے. یعنی مانائے روایت کو, جس نے غار میں حضور کی نوازشات لی ہو, تین دن رات میں گزارے ہوں, وہ شان والا صدیق کتنا عظیم ہے. دو باتیں اور بات ختم. ایک یہ کہ حضرت علی شیر خدا کو اپنے بستر پر چھوڑا. میں نے تقریباً چیزوں کے یہاں پر جواب دیا, خوف کا بھی جواب دیا. وہ خوف ذات کا نہیں تھا, ہوتا تو آتے ہی نہیں, بلکہ جو تھا وہ سب منگا لیا. ہجرت کا واقعہ پڑھیے آپ, حیران ہو جائیں گے آپ. اللہ اکبر. اور یہاں پر اگر کوئی بدبخت اور خبیص حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر بات کرے تو اس قرآن کے لفظ کو کون ہلائے گا؟ ثانی سنین صاحبی, اس لفظ کو کون ہلا, اس کا کون سے متبادل لفظ ہے؟ اور یہ جملہ کہنا ان اللہ معنا, جس کو رسول اللہ اپنی معیت میں شامل کر کے رب کے ساتھ جا رہے ہیں, اس کے ایمان پر تو وہی سوال کر سکتا ہے جو اللہ کو اپنے علم سے معاذ اللہ غافل جانتا ہو, یا رسول اللہ کو اپنے علم سے غافل جانتا ہو. اور یہ صریح کفر و ارتداد ہے. اور جو اللہ کو علیم بذات الصدور جانتا ہے وہ الحمدللہ سنی مسلمان. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ان اللہ معنا, یہاں الگ الگ نہیں, ابو بکر کو اپنی معیت میں جو جوڑا گیا ہے, جب رسول اللہ ابو بکر کو اپنی معیت میں جوڑیں تو ابو بکر کی ذات کو اپنے ایمان اور اپنے علم کا مظہر بنائیں, تو جو رسول اللہ کے ایمان پاک اور علم کا مظہر بنے تو وہ علم اور ایمان کی کتنی بڑی کسوٹی ہوگا. بولیے سبحان اللہ. یہ حدیث پاک آپ ذرا دیکھیے, غور کیجئے, یہ ایسا واقعہ ہے جس میں حضرت ابو بکر موجود نہیں. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ بینما رجل یسوق بقرہ لہو, ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی گائے کو چرا رہا تھا, قد حمل علیہ, وہ اپنی گائے کے اوپر چڑھ گیا اور بیٹھ گیا, جسے سواری کرتے ہیں نا کچروں کے اوپر, اس طرح گائے کے اوپر بیٹھ گیا. التفت الیہ البقرۃ, گائے نے اپنا منہ اس اپنے مالک کی طرف کیا جو اس کی پشت پر بیٹھا. فقالت, اس گائے نے کہا, انی لم اخلق لہذا, میں اس لیے نہیں پیدا ہوئی کہ لوگ میری پشت پر سواری کریں, ولکنی انما خلقت للحرس, میں اس لیے پیدا ہوئی ہوں تاکہ کھیتی باڑی کا کام ہو اور تم میرے پشت پر بیٹھ گئے. فقال الناس, لوگ کہنے لگے سبحان اللہ تعجبن فزعن, ارے بھائی تعجب کی بات ہے. اب بکرا تو تکلم, اور گائے اور بیل بات کر رہا ہے, کتنے اچمبی کی بات ہے. یہ واقعہ کب ہوا؟ اس حدیث میں نہیں ہے کون تھا, یہ نہیں ہے, لیکن حضور آگے کیا کہتے ہیں. فقال رسول اللہ, حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, فانی اومن بہ, میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کیسا ہوا ہے. وہ ابو بکر, اور ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے, وہ عمر, اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیے جس بات پر رسول اللہ ایمان رکھتے ہیں اس پر حضور خود کہہ رہے ہیں. ابو بکر نہیں کہتے حضور میں ایمان رکھتا ہوں, حضور خود کہتے ہیں میں جس پر ایمان رکھ رہا ہوں نا ایسا ہے. اچمبے کی بات ہے بھائی, بیل بات کر رہا ہے. جی بیل بات کر رہا ہے, اور بیل کیسے بات کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا فاؤمنو فاؤمنو اؤمنو بہ, میں اس پر میں اس کے ساتھ ایمان لایا. اور یہ ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں, حضور خود ان کی پسے پشت کہہ رہے ہیں ابو بکر, اور ابو بکر ایمان لایا, اور عمر ایمان لایا. یا محدثین کہتے ہیں اس واقعے میں تو ابو بکر موجود ہی نہیں تھے اور عمر تھے نہیں, تو حضور سید عالم کو تو پتا ہے, تو حضور ایمان لائے. حضور نے کہا میں تو اس بات پر ایمان لاتا ہوں ایسا ہے, تو ابو بکر عمر کو کیوں شامل کیا؟ تو فرمایا یہ ان کی عظیم منقبت ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں, لیکن میں جو بھی کہوں گا اس کو وہ مانتے ہیں, لہذا میں یہ بھی کہوں گا تو وہ ایمان لائیں گے. میں نے ابھی تک روایتی پڑھی نہیں ہے, یہ آپ دیکھیے صرف ایک روایت بخاری شریف کا, اس ایمان پر میں نے حوالہ دیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اور یہی جو نا اؤمن بہ و ابو بکر ان اللہ معنا, یہ وہ معیت ہے کہ یعنی حضور فرماتے ہیں جس کو میں پسند کروں گا, یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں. اور یہ سامنے ہوتے نا تو منزلت اور ہوتی, لیکن اس کی منزلت اور منقبت بنتی یہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں اس وقت شیخین دونوں غائب تھے, نہیں تھے, لیکن حضور نے ان کی غیر موجودگی میں کہا کہ میں ایمان لایا اس پر, ابو بکر لائے, عمر لائے. کیا مطلب؟ فرمائی یہ کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ جب میں جو بات کرتا ہوں اس کو بلا چون چرا قبول کرتے ہیں. حضرت مولا کو حضور نے بستر پر رکھا کہ آپ بستر پر آئیے. ایک کہنے والا, بات تو ساری الحمدللہ ہو چکی ہے اس حوالے سے جتنی موضوع کے حوالے سے کرنی تھی, ہماری طبیعت کے حوالے سے تو نہیں ہوئی مکمل, لیکن آپ غور کیجئے کہ حضرت ایک کہنے لگا کہ جی غار میں لے گئے تو کون سی فضیلت تھی, غار میں لے گئے تو کون سی فضیلت تھی؟ فضیلت تو یہ ہے کہ جو بستر پر لٹایا. میں نے کہا الحمدللہ بستر پر لٹانے والی فضیلت ہے اور غار میں لے جانے والی بھی فضیلت ہے. بستر پر لٹانے کا واقعہ کہ قرآن کی ظاہری نصوص تو نظر نہیں آتی, لیکن غار میں لے جانے کا واقعہ تو تفصیلی نظر آتا ہے. لیکن سنی الحمدللہ بستر والے مولا کو بھی تسلیم کرتے ہیں, غار میں لے جانے والے ابو بکر کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جناب نہیں ابو بکر کو اس لیے لے گئے ورنہ وہ لوگوں کو مخبری کرتے. میں نے کہا سوال کر تاکہ اور بات کرنے کا موقع ملے. میں نے کہا دیکھ یہ بات کہ ہجرت ہونی ہے یہ راز ہے, اور نبی پر واجب ہوتا ہے کسی کو نہ بتائے الا یہ کہ نبی بتائے. یہ بات چل بقول تیرے نبی کو پتا ہے. کہا مولا علی کو پتا ہی پتا ہے. تو میں نے کہا ابو بکر کو کسی نے بتایا؟ کیونکہ یہ بات تو اللہ کی ڈائریکٹ ہوئی ہے نبی کے ساتھ. توجہ, کہتے ہیں ابو بکر کو اس لیے لے گئے معاذ اللہ کہ وہ اگر مکے میں رہتے تو کسی کو بتا دیتے. او بھائی یہی, وہ تو سارے مکے کو پتا ہے کہ آپ چلے گئے, لیکن کہاں گئے ہیں کہاں ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے, رسول جانتا ہے, یا رسول نے جس کو بتایا. میں نے کہا مولا علی کہو تو جانتے. تو میں نے کہا ابو بکر کے پاس اس کی انفارمیشن کی سورس کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے سوا کوئی نہیں کہ اللہ نے بتایا ہو تو آپ پر وحی جلی آتی نہیں. دوسرا یہ کہ حضور نے بتایا تب بھی ہمارا مدعا واضح ہے. تیسرا یہ ہے کہ مولا علی نے بتایا. ٹھیک ہے, تو آپ جو ساتھ گئے ہیں چاہے جتنا کرو دو آپ کے مرتبے کو کوئی ہلا نہیں سکتا, کیونکہ یہ راز کی بات تھی ہجرت کی, اس کو صرف نبی جانتے ہیں. یہ نبی کے بتانے ہی سے ابو بکر کو پتا چلا. اگر ابو بکر صدیق پر بھروسہ نہ ہوتا تو بتایا نہ جاتا. توجہ ہے, جس طرح اور لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ شاید یہ راز کھل جائے, لیکن بتایا گیا اور سب سے خاص جگہ پر لے جایا گیا. حضرت مولا کو امانتیں دی گئیں کہ صبح اٹھ کر ہماری طرف سے جو یہ کافروں کی امانتیں یہ تقسیم کرنا، تو یہ حضور کے اخلاق کا پہلو تھا، کردار کا پہلو تھا۔ تو کردار اور اخلاق کے تحفظ کے لیے علی کا انتخاب ہوا، اور ذات رسول کے انتخاب کے لیے ابوبکر کا تعین ہوا۔ یہ جو سوال چلتا ہے میڈیا پر، اس لیے میں نے اس کا ایک جواب آپ کے سامنے میرے دوستو بزرگوں واضح کیا۔ یہ تو لہذا بستر پر لیٹنا یہ بھی کرامت و عظمت ہے، اور غار میں تشریف لے جانا یہ بھی کرامت اور عظمت ہے۔ یہ تو جملہ میں آخر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ جو آیت نمبر 40 ہے نا، اس کے بعد کسی تشریح اور وضاحت کی ضرورت ہی گویا کہ باقی نہیں رہتی کہ جس میں اللہ اکبر یہ مقام ہو۔ اور یہاں پر بات کو سمیٹ دیتے ہیں حضرت انس کے ساتھ، کہ یہ قرب کی منزل ایسی تھی کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجر انصار صحابہ کے پاس تشریف لاتے اور بیٹھے ہوتے تھے، تو فرمایا فیہم ابو بکر و عمر فلا یرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر و عمر فانہما کان ینظران الیہ وینظر الیہما ویتبسمان الیہ ویتبسم الیہما۔ فرمایا جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے سب کے سر جھکے ہوتے تھے، اگر حضور کو دیکھ کر کوئی بات کرتا اور حضور کسی کو دیکھ کر بات کرتے، کوئی حضور کو دیکھ کر مسکراتا اور حضور کس کو دیکھ کر مسکراتے، وہ ابو بکر و عمر ہی ہوتے تھے، وہ ابو بکر و عمر ہی ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین جل والا نے یہ منزلت، یہ قدر، یہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو عطا فرمائی۔ اور میں نے جمعے میں یہ روایت آپ کے سامنے حضرت ام سلمہ سے پڑھی تھی، جو فضائل الصحابہ امام احمد کی ہے اور ہیسمی کی مجمع زوائد ہے جس کے رجال صحیح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک آسمان پر دو فرشتے ہیں، جن میں سے ایک سختی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا نرمی کا حکم دیتا ہے، اور حضور فرماتے دونوں حق پر ہیں۔ فرمایا ان فی السماء ملکین احدہما یأمر بالشدہ والآخر یأمر باللین وکل مصیب جبریل و میکائیل، ایک جبریل ہے اور ایک میکائیل ہے، وہ نبیان اور وہ دونوں نبی ہیں، وہ احدہما یأمر بالشدہ والآخر یأمر باللین، پہلا جو ہے وہ سخت حکم دیتا ہے، دوسرا نرم حکم دیتا ہے، وہ کل مصیب اور دونوں ٹھیک ہے، ایک میں حضرت ابراہیم ہے اور دوسرے نوح ہیں، ولی صاحبان احدہما، اسی طرح میرے دونوں جو صحابی اور صاحب ہیں، ایک یأمر بالشدہ والآخر یأمر باللین، ایک سختی کا حکم دیتا ہے اور ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، وہ کل مصیب اور دونوں حکم ٹھیک دیتے ہیں، وہ ذکر ابا بکر و عمر، اور آپ نے فرمایا ایک ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو تشبیہ دی ہے آسمانوں کے جبریل سے اور حضرت ابراہیم سے، جبریل آسمانوں میں فرشتوں کے سردار ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے بعد تمام نبیوں میں افضل ہے۔ اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ میرا ابو بکر جو ہے وہ ابراہیم کی طرح ہے، میرا ابو بکر جو ہے وہ ابراہیم کی طرح ہے، اور میرا عمر جو ہے وہ نوح کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دینے کا مقصد اور مطلب یہ قرار دیا گیا ہے کہ نبی پاک کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، تو حدیث کے قرینے میں آ گیا کہ حضور سید عالم کے بعد بعد انبیاء سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کے درس میں ہم نے افضلیت کے حوالے سے کچھ بات کی آپ کے سامنے، اور فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قرآنی آیات کو ہم نے ذکر کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہمیں کوئی پہاڑ سر پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کھولتے جائیے، ایک ایک آیت کی ترتیب کو دیکھتے جائیے، وہاں اس کا مورد، اس کا سیاق و سباق واضح طور پر اشارہ کرے گا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ آپ ہمارے جمعے کے خطابات کو تفصیل کے ساتھ دیکھیے، وہاں پر آپ کو اس مضمون کی تفہیم ملے گی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مجمع علیہ نظریہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ضرورت رہے گی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر اس موضوع کے باقیات کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، لیکن چند چیزیں وہ ذکر کی ہیں
کہ جس کو اہل سنت کے ہر احباب کو سمجھنا جاننا اس کی توضیح کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. اس لیے بھرے مجمع کے اندر حضرت مولا جب ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے دور خلافت کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر ایسے بندے کو دیکھوں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے لجلتہ حد المفتری تو میں اسے تہمت لگانے والی سزا دوں گا. اس لیے کہ وہ خود ساختہ نظریہ نکالتا ہے اور یہ بات کرنا خود مولا مرتضیٰ کی نماز قیام تعلق رشتہ اور ابھی میں نے تاجدار گولڑا سے ایک سونے کے پھانی سے لکھنے والی بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے. لہذا اس پر ذرا غور کیجئے کہ اس میں کون کون تھا اور حق کس جانب تھا جس جانب میں فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. یقیناً اقضاء ھذہ الامہ سب سے بڑے قاضی اس امت کے اندر علی ہیں. لیکن آپ کا ذہن ابھی ذرا چھوٹا ہے, بس اس حوالے کو دیکھ لینا جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کی طرف مولا علی مراجعت کر رہے ہیں. یعنی اقضاء ہیں سب سے بڑے قاضی ہیں اور یہ بات مولا علی کے شاگرد اور حضرت عمر کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ مفتی تھے سب سے بڑے. آپ فرماتے ہیں جب میرے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کو میں پہلے قرآن میں ڈھونڈتا ہوں, نہیں پاتا تو حدیث میں آتا ہوں, نہیں پاتا تو حضرت ابو بکر کے فتووں کو دیکھتا ہوں, اس کے بعد حضرت عمر کے فتووں کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے اجتہاد پر فتویٰ دیتا ہوں. اللہ اکبر, یہ پہلو بیان نہیں کیا جاتا ورنہ اس پر ہزار ہا دلائل موجود ہے کہ اس امت میں اعلم الناس ابو بکر صدیق ہے جس کا اعتراف مولا کائنات شیر خدا باب العلم بھی فرماتے ہیں جو ان کے شہزادے تاجدار گولڑا کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فرمایا سب ایک طرف تھے, مولا علی بھی اس معاملے میں ابو بکر صدیق سے مکالمہ فرماتے تھے لیکن حق عمر کی حق ابو بکر کی طرف تھا. جس جانب آپ آئے اور اس فتوے کو آپ نے قبول کیا. اللہ رب العالمین ہمیں جذباتیت میں نہیں خوف خدا اور دیانت اور امت کے تسلسل جو جنتی جماعت ہے اس کے دائرے اور اسی لائن میں رہ کر ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کوئی بائی پاس نہیں کیا. اوپر سے لے تک آج تک امت نے حضرت ابو بکر صدیق کے منصب کو جس انداز میں ڈسکس کیا ہے ہم نے یہ مختصر انداز میں بالکل عامیانہ وہ علمی دقیق اور مشکل بحثوں کو آپ کے سامنے آہستہ 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 آسان کر کے پیش کر دیا تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آپ مکمل کمال حاصل کر سکیں. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا سیدنا ابو بکر صدیق کی مزار مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور آپ کی صداقت اور انابت جو خدا کہتا ہے من انابا الیہ اس کے ساتھ ہو جا جو ہماری طرف مائل ہوا. اناب منیب حضرت ابو بکر ہیں منیب اللہ کی طرف مائل ہونے والے. اور سورہ لقمان میں اللہ نے یہ جملہ آپ کو فرمایا اللہ اس مرشد برحق مرشد کامل کے فیضان سے ہمارے باطن کی تطہیر فرمایا تھا. مولا مرتضیٰ پھر اس فیضان کو آگے بانٹتے ہیں. اللہ رب العالمین اس فیضان مبارکہ کو شیخین کریمین اور ختنین شریفین اور چار یار پنجتن پاک سے خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم تک پہنچنے کی اس کا ذریعہ بنائے اور ہمارے نفوس کی تطہیر فرمائے. پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے لیکن جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ ان بزرگوں کے قدموں کے ساتھ جوڑے رکھے اور قبر و حشر کے اندھیرے اس کی سردی اس کی گرمی نیولے بچے بچو چوہے حشرات الارض اللہ ان تمام مفاسد سے قبر کے اندر اتنا وقت آپ نے دیا اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اور دنیا میں بھی جس طرح ہم بیٹھ کر راحت سے بات کر رہے ہیں قبر بھی ہماری ایسی وسیع ہو جائے کہ مل کر بولیں آؤ ذرا ذکر مدینے کا کریں سرکار کے یاروں کا کریں سرکار کے یار غار کا کریں. خواجہ پیر نصیر صاحب نصیر الدین نصیر صاحب نے جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق جب ایمان لائے نا اور اپنی ایمان لانے کا جو ایک جملہ آپ نے کہا ان حالات میں کہتے ہیں کہ سارے اہل بیت کے ایمان کو اور سارے صحابہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ابو بکر کا صرف دو لفظی جملہ رکھ دو تو دو لفظی جملہ بھاری ہو جائے گا.
خدا را یہ مسئلے سمجھے ہوئے ہیں، سمجھائے ہوئے ہیں، تبذیلی ملاؤں کے چکر میں آ کر بزرگوں کی توہین نہ کرو، اس ترتیب کو نہ توڑو. جب سمجھا ہوا مسئلہ تاجدار گولا نے لکھ دیا ہے نا، تو سمجھا ہوا مسئلہ بیان کرو. اہل سنت وہ نہیں ہے جس کو کبھی کوئی ادھیڑنے یا سوجنے کی بات ہے. ہمارے مسئلے سب ثابت شدہ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، سالم ہیں. اللہ رب العالمین بے جا قوالوں کی ڈھول کی جذباتیت میں جانے کے بجائے قرآن و سنت، سواد اعظم اور امت کے تحمل سے ہمیں جوڑے رکھے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ جلا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر اور مولا کائنات کے صدقہ و طفیل اللہ تمام امت پر خاص فضل فرمائے. اتنی سردی ہے اور آپ نے دور سے سفر کیا اور اتنا وقت دیا، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. پوری دنیا سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، بہنیں، بھائی، بچے جو شامل ہیں، اللہ تمام کی حاضری قبول فرمائے. ہمارا مقصد نہ کسی پر طنز تھا اور نہ کسی پر تبرع تھا، نہ کسی کی تردید و تغلید تھی. ہمارا مقصد اصل میں جو اجماع امت ہے، سواد اعظم ہے، اس کو بیان کرنا تھا. جو اس کے خلاف ہے اس کی تغلید تو خود ہی ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دیانت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جذبات سے ہٹ کر قرآن کے دیے ہوئے میزان و ترازو اور قانون کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو، اللہم ارین الحق حق وارزقنا اتباع. یا اللہ حق کو دکھا جیسا حق ہے اور پھر اسے جوڑ دے. وارین الباطل باطل، یا اللہ جو باطل ہے وہ واضح کر دے. وارزقنا اجتنابا، اور مکمل اس سے ہمیں پرہیز عطا فرما. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباع، وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ مالوں میں برکت دے دے، کاروباروں میں برکت دے دے، اور اللہ رب العالمین بچوں کے نصیب اچھے فرما دے، بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے، بچوں بیٹوں کے نصیب اچھے فرما دے. اللہ گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، مصیبت اچانک آنے والی حادثات سے اللہ محفوظ فرما. آپ نے اپنے بچوں اور گھر والوں کو چھوڑا ہے اور یہ طویل سفر کیا ہے، اللہ علم دین کے صدقے آپ کے بھی اور ہمارے بھی اور تمام امت کے گھر والوں کی خیر فرمائے، آسانیاں فرمائے، دل و دماغ کا سکون دے دے، بے چینیاں دور. اللہ عبادتوں کا ذوق دے دے، عبادتوں کا ذوق دے، اپنا خوف دے دے، نمازوں میں حضوری دے دے، اپنی یاد دے دے، اپنی پسند دے دے، رات کو اٹھ کر یاد کرنے والا بنا دے، اس کا ذکر کرنے والا، اس کے حضور رونے والا بنا دے، اسے جاننے والا بنا دے، اس سے ملاقات حق ہے پہلے ہی اس وقت اس پر یقین کرنے والا بنا دے. غفلت اور غافلوں سے اللہ رب العالمین، اور دلوں پر پردہ پڑ جانے والی حرکتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. نفاق و کبر و حسد، بغض، اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ والوں کی محبت عطا فرما دے، اللہ والوں کی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرما. اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک، اے اللہ اپنی محبت دے اور ہر اس کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک التواب الرحیم. دعا فرمائیے. عرس صدیق اکبر پر لنگر ہوا ہے، جن حضرات نے اس میں حصہ ملایا ہے بڑے شوق سے ملاتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے مالوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. اس مادی دور کے اندر اللہ والوں کے مہمانوں کا خیال کرنا اور ان کے لیے ضیافت کا انتظام کرنا کہ آئیں، اتنے دور سے صدیق کا ذکر سن رہے ہیں، آج تو مولا علی بھی نجف سے دیکھ رہے ہیں، صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمانڈر کی جب بات ہوتی ہے تو سب الرٹ رہتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر، سردار امت ہیں. اللہ رب العالمین دعا فرمائے ان کے دیے ہوئے مال میں، کسی نے گوشت دیا، کسی نے چاول دیا، کسی نے بنائی دی، اللہ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے. اور جو یہ آپ کھائیں گے جو لنگر صدیقی اور علوی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرما دے. اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. فلسطین پر اللہ خاص فضل، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ خاص، ہمارے ملک کو اللہ دہشت گردی اور بدامنی سے محفوظ فرما، بدامنی سے محفوظ فرما. بسم اللہ والحمد للہ محمد رسول اللہ لا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ علی دینی و نفسی. بسم اللہ علی اہلی و مالی. بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی. بسم اللہ خیر الاسماء. بسم اللہ رب الارض والسماء. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه داء. بسم اللہ افتتحت و علی اللہ توکلت لا قوۃ الا باللہ. لا قوۃ الا باللہ. لا قوۃ الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ العلی العظیم. تبارک اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم و رب الارضین و ما بینہما والحمد للہ رب العالمین. عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک عز جاروک و جل ثناؤک یا رب العالمین یا رب العالمین تبارک اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم و رب الارضین و ما بینہما الحمدللہ رب العالمین عز جاروک و جل ثناؤک یا فین تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داؤن بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بحق لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رقيب يا رقيب يا رقيب يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا بدوح يا باسط يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين صدیقی فیضان کو ذہن میں رکھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام ایک شعر پڑھا جائے گا
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی کھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروزِ ساعت پہ لاکھوں سلام اصدق صادقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باد فصل ولایت پہ لاکھوں سلام